بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا إن آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. صدق الله العظيم.
یہ سورہ یاسین کا تیسرا رکوع ہے. ویسے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ سورہ یاسین عید الاضحیٰ کے مناسبت سے، عید الاضحیٰ سے متعلق، قربانی سے متعلق، یا ابراہیم علیہ السلام کے حالات سے متعلق قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں ان کے منتخبات سنائے جائیں. آخر یہ بات ذہن میں آئی کہ اگر وہ بھی سنائے جائیں گے تو ایک ہفتے میں تو ہوں گے نہیں، تو پھر بعد میں ہی چلیں گے. اس لیے جب یہ سلسلہ سورہ یاسین کا چل رہا ہے تو پہلے اس کو مکمل کر لیتے ہیں. ویسے اس سے پہلے کہ ہم قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ بڑی نورانی راتیں چل رہی ہیں. یہ جو 10 راتیں ہیں یہ بہت ہی نورانی راتیں ہیں، اور اس میں ہر عبادت اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. علم حاصل کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، نفل عبادت سے تو بہت افضل ہے. علم کے اندر اگر مسائل سیکھے جائیں تو وہ اور بھی افضل ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ مسائل کے جو ابواب ہوتے ہیں وہ عملی شکل ہوتی ہے قرآن اور حدیث میں پائی جانے والی چیزوں کی، اس کا بھی بڑا ثواب ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہمارا اس وقت میں جمع ہونا، بیٹھنا، بیمانہ بھی بہت اہم ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کی اور ان دنوں کی فضیلت جو بیان فرمائی ہے اس کے کچھ حصے میں تو ہم شریک ہو سکیں گے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشر ذوالحجہ کی 10 راتوں میں سے ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے. شب قدر کا حال ہے کہ آدمی کو خود علم نہیں ہوتا کہ رمضان میں وہ کب آتی ہے کب جاتی ہے, وہ بھی مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی آدمی کو, جس دن جاگا ہو سکتا اس دن نہ ہو, جس دن سویا ہو سکتا اس دن ہو. مگر یہ ہے کہ جب بتا دیا گیا کہ اس کا ثواب شب قدر کے برابر ہے تو پھر وہ یقینی ہو جاتا ہے. تو اندازہ کیجئے کہ کتنا اہم ہے یہ ہمارے لیے موقع. اسی طرح سے دن کا معاملہ ہے کہ ان 10 دنوں کے جو دن ہیں وہ فضیلت کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں, اور ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. ایک دن کو روزہ رکھا تو 360 روزے رکھنے کا ثواب, 68 روزے رکھنے کا ثواب, اور ایک رات کسی نے قیام کیا تو 1000 مہینوں سے زیادہ قیام کا ثواب اس کو ملے گا. اس اعتبار سے ہمارا اس وقت میں یہ جمع ہونا بہت ہی اہم ہے. دوسری بات, قرآن کریم کے درس کے موقع پر اصل مقصود سامنے ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ اس موقع سے ہم جمع ہو کر جب اللہ کی بات سنتے ہیں, اللہ کے کلام سنتے ہیں, تو اللہ کے کلام میں ایک اثر ہے خاص, اور اگر کئی لوگ آدمی مل کے ایک ماحول میں اس کو سنتے ہیں تو سب لوگوں کے دلوں کا اثر ایک دوسرے پر پڑتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق میں خاص اضافہ آدمی کو ہوتا ہے. تو اصل مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حاصل ہونا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حاصل ہونا, اللہ تعالیٰ سے قرب کا اور نزدیکی کا بڑھنا, اور یہ قرب اور نزدیکی بعض آدمی کو محسوس ہوتی ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں, کچھ آگے جا رہا ہوں, میری توجہ بڑھ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان پیدا ہو رہا. بعض آدمیوں کو محسوس نہیں ہوتا. جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے تو اس سے نفع ضرور ہوتا ہے اگر سننے والا اور بولنے والا مخلص ہے تو, نیتوں میں اگر کھوٹ رہا بولنے والے کے تو بھی فائدہ نہیں ہوتا, اور بعض مرتبہ بولنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا سننے والے کو پھر بھی ہو جاتا ہے. سننے والے کی نیت میں کھوٹ رہا بولنے والے کی نیت میں نہیں رہا تو پھر بولنے والے کو فائدہ ہو جاتا ہے سننے والوں کو نہیں ہوتا. مگر اگر دونوں طرف سے اخلاص ہے تو دونوں کو نفع ضرور ہوتا ہے. اور ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ آدمی کو یہ جو نفع نہیں نظر آتا اس کی ایسی مثال ہے جیسے بچے کا بڑھنا نظر نہیں آتا, بچہ بڑھتا ہے لیکن نظر نہیں آتا, اور دھیرے دھیرے ایک وقت آتا ہے کہ سب لوگ بولتے ہیں کہ دیکھیں کل کا بچہ تھا آج بڑا ہو گیا. اسی طرح آدمی کی روحانیت کی ایک ترقی ہے, اور آدمی کی روحانیت کا ایک عروج ہے. جیسے ہمارے جسم کا ایک نشو نما ہے, ہمارے روح کا بھی نشو نما ہے. آج مشکل یہ ہوگی کہ ہمارے جسم تو بڑے ہو گئے اور ہماری روح چھوٹی ہو گئی, ابھی وہ عہد طفولیت میں ہے, بچپنے میں ہے بالکل. اور اگر اسی حالت میں آدمی مر گیا کہ اس کی روح کو غذا نہیں پہنچی اور وہ نہیں بڑھ سکی, نشو نما نہیں اس نے حاصل کیا ہے, تو پھر وہ پھنسے گی جا کر بڑی مصیبتوں میں الجھ جائے گی. اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی اپنی روحانی ترقی کی فکر کرے, روح کو غذا پہنچائے, اور روح کی غذا جو ہے وہ ذکر اور فکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد زبان سے یہ ذکر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل اور دماغ سے یہ فکر ہے. آج کے اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکر کی تعلیم دی ہے. قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ اس پر بھی مشتمل ہے کہ ہم سے مطالبہ اس بات کا کیا گیا ہے کہ تم اپنے دماغ کو اور دل کو کام میں لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے لیے. متعدد جگہوں پر یہ مضمون ہے کہ تم سوچو, تم فکر کرو, تم غور سے کام لو. سوچ اور فکر اور شعور سے کام لینا یہ انسان کی خصوصیت ہے, دوسروں کو یہ خصوصیت نہیں دی گئی, اور یہ بہت عظیم اور عجیب صفت ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحمت فرمائی ہے. قرآن پاک فرمایا کہ اولم اتفق اولم انظروا فی ملکوت السماوات والارض, کیا تم اللہ آسمانوں اور زمین کے ملکوت میں ان نشانیوں میں تم سوچتے نہیں, تمہیں غور کرنا چاہیے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم, آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلوں کا انجام کیا کیا. انظروا کیف کان عاقبت الذین, کیسے ہوا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. تو سبق لینا چاہیے. فاعتبروا یا اولی الابصار, عبرت حاصل کرو یا عقل مندو. تو عبرت جو حاصل کی جاتی ہے وہ اور فکر سے ہی حاصل کی جاتی ہے, کہ عبرت کی معنی ہے قیاس کرنا, ان کے حالات کو دیکھ کر پھر اپنے حالات کا تقابل کرنا, ان کے معاملات کو دیکھ کر اپنے معاملات کا تقابل کرنا, رحمت والوں کے معاملات دیکھنا فضل والوں کے, اور عذاب والوں کے معاملات دیکھنا کہ جن پر عذاب ہوا ان کے کیا معاملات تھے. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق, کیا یہ لوگ نہیں سوچتے اپنے جی میں کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو نہیں پیدا کیا مگر ایک مقصد سے, حق کے ساتھ پیدا کیا, ایک نظام کے ساتھ پیدا کیا. غرض یہ ہے کہ ہم سے اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ فرمایا ہے, اس کا ہمیں حکم دیا ہے, ہم ان کے بندے ہیں, کہ تم فکر سے بھی کام لو. جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے, ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فکر کرنا ہے. البتہ فکر کی حدیں جو قائم کی گئی ہیں, اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کی ذات کو زیادہ نہ سوچو, اللہ کی صفات میں غور و فکر کرو, اللہ کے افعال میں, اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرو, اور اللہ کی صفات میں کرو. جو اللہ تعالیٰ نے افعال ثابت کرنا ہے ان میں کرو, اور اللہ کی ذات کو زیادہ نہ سوچو, کیونکہ اللہ کی ذات آدمی کی عقل سے باہر ہے, اور جو چیز عقل سے باہر ہے جب آدمی اس کو عقل میں لانے جائے گا تو یہ عقل جائے گی یا وہ چیز نہیں آئے گی. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے معنوں میں سے ایک معنی حیران کرنے کے بھی ہیں, علیہ یا الہ کے معنی حیران ہونے کے بھی, کیونکہ اللہ کی ذات کو جو سوچتا ہے تو وہ نتیجے سے جا ہی نہیں سکتا, حیران ہو جاتا ہے. جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیوں کر ہوا, خدا کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آئے گا, کیوں اس واسطے کہ ان کی ذات وراء الورا ہے, انسان کی عقل لامحدود ذات ہے, انسان کی عقل محدود ہے, اللہ خالق ہے انسان, اور انسان کی جو صفات ہیں صلاحیت ہیں وہ مخلوق ہیں, تو مخلوق کیسے خالق کا احاطہ کر سکتی ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ تم اللہ کی ذات کو نہ سوچو, کہ وہ آخر ان کے وہ ہوں گے تو کیسے ہوں گے, ان کو اگر بولتے ہیں جسم والے ہیں تو ایک پریشانی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جسم نہیں ہے تو بغیر جسم کے سوچنے کی پریشانی, جسم نہیں سوچ تو کیسا سوچنا, کہاں ہے, کتنی جگہ ان کو چاہیے. جب آدمی ذات میں جائے گا تو بڑی پریشانی ہو جائے گی, بہت انسانوں میں صفات میں غور و فکر کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں فکر سے کام لیں. چنانچہ چونکہ پہلے رکوع کے اندر اور دوسرے رکوع کے اندر رسالت کا مضمون تھا, انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم, آپ رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر آپ ہیں, اور پھر یہ ہے کہ جن لوگوں نے رسولوں کو نہیں مانا ان کا کیا انجام ہوا, اس کا بیان ہوا وضرب لہم اصحاب القریۃ کے دوسرے رکوع میں. تو رسالت کا اور رسالت کے انکار کرنے والوں کا جو انجام تھا اس کا بیان ہوا. اب یہاں سے توحید کا بیان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے مضامین کو اس رکوع میں بیان فرمایا ہے, اور ظاہر ہے کہ رسول جو ہے وہ توحید کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں, لوگوں کو یہی بات بتانے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں, کیوں نہیں کیسے نہیں, یہ چیزیں سمجھانے کے لیے رسول آتے ہیں. تو رسالت کا انکار توحید کے انکار کی وجہ سے ہی ہے, رسولوں کا انکار کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انکار ہو رہا, اس وجہ سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں, اس لیے عذاب نازل ہو رہا. تو اب یہ بتانا ہے کہ جس کی وجہ سے رسولوں میں اور ان کے منکرین نہیں ماننے والوں میں الجھاؤ ہوا, جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے انکار کرنے والوں پر عذاب بھی ہے, وہ توحید ہے. تو مضامین توحید کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ایک بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیٹھ جائے, ایک تو اللہ کا وجود کہ اللہ موجود ہے, اور دوسرے اللہ کی وحدانیت کہ اللہ ہے اور ایک ہے. کیونکہ صرف اللہ کے ہونے کو ماننا یہ کافی نہیں ہے, اللہ کے ایسا ہونے کو ماننا جیسا کہ اللہ چاہتے ہیں وہ ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تک ایک نہیں مانا جاتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی معنی میں مانا ہی نہیں جاتا ہے. کیونکہ اگر اللہ ایک سے زیادہ ہیں, ایک نہیں ہے کئی اللہ ہیں, تو جس کو بھی مانا گیا اس کو ناقص مانا گیا, اس کو کمزور مانا گیا, اس لیے کہ وہ ہاتھ بٹانے کے لیے دوسرا موجود ہے چاہے وہ کوئی ہو. تو جس کو ہاتھ بٹانے کی ضرورت پڑے پھر وہ اللہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے اگر کسی نے خدا کو مانا لیکن خدا کے ساتھ اوروں کو شریک کیا تو اس نے اللہ ہی کو نہیں مانا, یہ مفہوم اس کا نکلتا ہے. اس لیے حق تعالی شانہ نے اپنی نشانیاں جو خدوں کی بیان فرمائی ہیں اس میں ان کے وجود کی بھی نشانی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ان کی توحید کی نشانی. اس لیے کہتے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیل ہے اور ان کے توحید کی دلیل ہے, اللہ کے وجود کی بھی دلیل ہے اور ان کے واحد ہونے کی دلیل ہے, دونوں چیزوں کی دلیل ہے پوری کائنات. قرآن پاک میں یہ مضمون بار بار دہرایا گیا کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو یہ جو نظام تم دیکھ رہے ہو آسمان اور زمین کا اور پورے رات اور دن کا اور یہ پوری کائنات کا, یہ اس حالت میں نہ رہے گا. لوکان فیہ ما آلہتم الا اللہ لفسدتا, اگر ایک کے علاوہ اور کوئی الہ ہوتے تو پھر یہ آسمان اور زمین پورے کے پورے درہم درہم ہو جاتے, ان کا نظام باقی نہ رہتا. ایک کہتا ہے اتنے دنوں سے تمہارے منشے کے موافق سورج نکل رہا, میرے منشے کے موافق نکلے گا. دوسرا ایک کہتا ہے کہ میں سورج نکالوں گا, دوسرا کہتا ہے میں بھی تو طاقتور ہوں میں نہیں نکالوں گا. ایک کہتا پانی برساؤں گا, کہتا نہیں برساؤں گا. ایک پانی برساتا دوسرا اس میں کیچڑ کر دیتا, ایک کھیت اگا دیتا تو دوسرا اس کو خراب کر دیتا, ان کا نظام برہم برہم ہو جاتا. اور پھر یہ ظاہر ہے کہ کوئی ایک اس میں سے غالب ہوگا کوئی ایک مغلوب ہوگا, جو غالب ہوتا وہی خدا ہے, جو مغلوب ہوگا خدا کیسے ہو سکتا ہے. غرض یہ ہے کہ منطق کسی طریقے سے جمتی نہیں جس میں ایک سے زیادہ خدا تسلیم کیے جائیں, فرض کیے جائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائیں. چنانچہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وہ آیت اللہم الارض المیتۃ احییناها, ایک نشانی آیت جو ہے قرآن پاک میں بہت جگہوں پر بولا گیا ہے لفظ. قرآن پاک کی ایک آیت جو ہوتی ہے وہ بھی آیت کہلاتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہوتے ہیں ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے. ہمیں یہ قربی آیات اللہ, جو اللہ کی آیتوں کا یعنی اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں, اور نبیوں کو جو خاص معجزہ دیا جاتا ہے وہ بھی آیت کہلاتی, اور کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں ان میں سے ایک ایک چیز ایک ایک آیت کہلاتی, اور آیت کے اصل معنی نشانی کے ہیں. نشانی کا مفہوم ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی اور چیز سمجھانی ہوتی ہے. اب آپ جا رہے ہو چوراستہ آ جائے تو ایک آیت ہوتی ہے گرین اور ایک آیت ہوتی ہے ریڈ, ایک نشانی ہوتی ہے ہری جو اس کو بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ راستہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے آپ جا سکتے ہیں, ایک آیت ہوتی ہے لال جو اس کو بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں آپ کو رکنا ہوگا ورنہ نقصان ہو جائے گا. پھر یہ آیتیں کبھی مختلف خطوط کی شکل میں ہوتی ہیں کہ ایسا تین اتار دیا ویسا تین اتار دیا ون وے کا تین اتار دیا ٹو وے کا اتار دیا سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ بھی سب نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو چیزیں بنائی ہیں ان کو نشانی اس لیے فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس دید عبرت ہو اور وہ اپنے آنکھ کا صحیح استعمال کرے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تک اس کا ذہن جانا یقینی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی کسی آیت پر صحیح نگاہ ڈالے اور کوئی خدا کو نہ پہچانے, ایسا نہیں ہو سکتا. بشرطے کہ نگاہ ڈالنے کا آدمی کو نگاہ ڈالنے کا سلیقہ پہلے سے آتا ہو, وہ اس سے واقفیت حاصل کر چکا ہو. آپ کا گہرا دوست انتہائی جگری دوست جو دل میں کئی مرتبہ جس سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور ہمیشہ کا رہنا سہنا ہے, اس کے ہر ہر چیز سے آپ واقف ہیں, اس کے چپل سے واقف ہیں اور جناب اس کے کوٹ سے واقف ہیں, اس کے چابیوں کے جھیلوں سے واقف ہیں, اس کی گاڑی سے واقف ہیں, آپ اس کی ہر چیز سے واقف ہیں. اتفاق سے صبح سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی, آپ مسجد میں آئے تو مسجد میں آتے اس کی کار نظر آئی, تو کار آیت ہے اس اپنے دوست کی. کار کے نظر آ جانے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوست کا تصور دل میں نہ آئے, ارے وہ تو یہاں ہے اندر. چپل جو آدمی کی ہے اس کی جو جوتی ہے وہ نظر آ گئی, وہ خود نشانی ہے. جب وہ نظر آئے گی تو یقیناً وہ دوست کا تصور ذہن میں آئے گا کہ یہ تو اس کی ہے. چاڑیوں کا جھیلا رکھا ہوا اندر وضو کر رہا ہے, گاڑیوں کا جھیلا ہوا بازو میں رکھا, سمجھ جائیں گے کہ یہ تو اس کی, یہ تو فلاں کی ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کس قدر عجیب معاملہ ہے کہ ایک جوتی آدمی کی دوست کے جوتیاں دوست کا پتا بھی نہیں, لیکن یہ پوری کائنات نشانیوں سے بھری ہوئی ہے, خدا کا پتا انسان کو نہیں ملتا. کتنی بڑی تجدید ہے, کتنا بڑا حادثہ ہے یہ. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکایت کی انسانوں کے کتنے نا شکرے ہیں اور کیسے انبھو دماغوں کے. اور اس لیے اللہ فرما لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اصل تو دل اندھے ہوتے ہیں. جاننا نہیں چاہتے دل سے, غور سے کام لینا, غور کرنا نہیں چاہتے, فکر سے کام لینا نہیں چاہتے. اس لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے اب نشانیاں بتائیں. تب آپ نشانی کا مطلب اچھی طرح ذہن میں آ گیا ہوگا کہ نشانی کے مفہوم میں جس چیز کی اللہ نے نشاندہی کی ہے اس سے ذہن کا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, اللہ کی قدرت کی طرف, اللہ کی رحمت کی طرف, اللہ کی مہربانی کی طرف, اللہ کے فضل کی طرف, اللہ کی نعمت کی طرف, اللہ کے احسان کی طرف, اللہ کی ربوبیت اور تربیت کی طرف, اللہ کے بڑے ہونے کی طرف, اللہ کے خالق و مالک قادر ہونے کی طرف. جو چیز اس نشانی میں جو چیز آدمی کے سمجھ میں آ سکتی ہے ان سب چیزوں کی طرف ذہن آدمی کا جانا چاہیے. جب وہ اس کی نشانی ہے تو نشانی سے جس چیز کی طرف نشانی کی جا رہی ہے, اشارہ کیا جا رہا ہے, وہ سمجھ میں آنا چاہیے. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آدمی کی نظر میں اتنی پریکٹس ہونی چاہیے, اتنا اس کو سوچ سوچ کے عادی بنانا چاہیے اپنی نظر کو کہ اس کی نظر ہو جائے محجوب. نظر کی تین قسمیں کہتے ہیں صوفیہ, ایک نظر ہوتی ہے نظر محجوب, اور ایک ہوتی ہے نظر مجذوب, اور ایک ہوتی ہے نظر محبوب. نظر محجوب وہ ہوتی ہے کہ اس نے مخلوق کو دیکھا اور مخلوق ہی کو جانا, بس آگے اس کا ذہن نہیں گیا. کسی بہترین پھول کو دیکھا تو سمجھا کہ واقعی کیا خوبصورت پھول, کسی حسین کو دیکھا تو اس کا حسن جلال سے محروم ہو گیا واقعی کیا حسین, کسی فندہ کو دیکھا تو اس کے فن پر احساس کرنے لگا کہ کیا کمال اس کے پاس ہے. اور جناب کسی اور ایسی چیز کو اس نے دیکھا, کسی ملائم نرم نازک چیز کو دیکھا, کسی بھی چیز کو دیکھا, انسانوں میں سے, چیزوں میں سے, کھانے پینے میں سے, پہننے اوڑھنے میں سے, یا کہ کائنات کے نظاروں میں سے, اور اسی تک اس کا ذہن رہا, اس کی نظر گئی, تو پھر اس کو کہتے ہیں نظر محجوب, یعنی حجاب والی نظر ہے. اس کی نظر ہے تو پاکی ہی اس سے آگے لے جانا چاہیے تھا. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خدا کو سوچتے سوچتے اور خدا کی محبت میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ مخلوق سامنے سے ہٹ جاتی ہے اور خالق ہی خالق نظر آتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے,
اگر لوہے کو اتنا تپایا جائے اتنا تپایا جائے اتنا تپایا جائے انگار میں کہ وہ بالکل سرخ ہو جائے اور آگ میں آپ کے اور دوسرے بلوں کی طرح ہی ہو جائے تو پھر لوہا اپنا لوہا باقی رہتے ہوئے کہ ابھی کوئلہ نہیں بنا ہوا لکڑی نہیں ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے لوہا اپنا لوہا باقی لوہاپن باقی رکھتے ہوئے اپنی صفات اور آثار کو ختم کر دیتا ہے اس طرح سے ختم کرتا ہے کہ ہاتھ لگائیں گے تو وہی کام کرے گا وہ لوہا جو آگ کرتی ہے روشنی میں وہی چیز دکھ رہی ہے جیسے آگ کا بلا نظر آتا ہے وہ جو آگ کا بلا ہی نظر آ رہا ہے گرمی میں اس کا وہی حال ہے تو اپنے صفات اور آثار کو ختم کر دیتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت اس کو زیادہ اس کی طرف تعلق ہونے کی وجہ سے ایسا حقائق کا انکشاف ہوتا ہے کہ دماغ پورا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ مخلوق سامنے سے ہٹ جاتی ہے. اب بولے سامنے سے کیسے ہٹتی ہے؟ جب آدمی زیادہ گہری سوچ میں ہوتا ہے تو سامنے سے کوئی آدمی جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کوئی گیا، سامنے سے کوئی سلام کرتا ہے پتہ نہیں چلتا کسی نے سلام کیا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہر آدمی اپنی اپنی سوچ میں تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے سے گزرے سلام کیا تھا، عثمان نے سلام کا جواب نہیں دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے شکایت کر دی ہے عمر نے، صحابہ کا حال یہ تھا کہ ایک سے بھی دل میں کوئی بات آئی تو جب تک اس کی صفائی تیسرے چوتھے کو ملا کے نہیں کرتے ہم کو چین نہیں ملتا تھا، کیونکہ اعمال میں بڑا عمل بھی ہے، اہم ترین عمل ہے. تو صدیق اکبر کے پاس شکایت کر دی کہ میں نے سلام کیا تھا جواب ہی نہیں دیا. انہوں نے صدیق اکبر آئے، انہوں نے سلام کیا تو اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ متوجہ ہو، فرمایا کہ بھائی عمر نے تم پر سلام کیا تم نے جواب ہی نہیں دیا اس کا. کہنے لگے خدا کی قسم مجھے یہ نہیں معلوم کہ عمر میرے سامنے سے گزرے اور انہوں نے سلام کیا. حضرت عمر کہہ رہا خدا کی قسم میں نے سلام کیا. وہ کہہ رہا مجھے پتا ہی نہیں تو میں نے سلام کیا، بولے میں تمہارے سامنے آ کے کیا. کہ مجھے تو پتا ہی نہیں کہ آپ کب آئے تھے اور کب آپ نے سلام کیا. تب اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ کی اور یہ بتایا کہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ تم کسی گہری سوچ میں تھے اور تم اتنی سوچ میں تھے کہ دل کی بصیرت کے ساتھ ساتھ جو بینائی ظاہر کی وہ بھی ادھر ہی متوجہ ہوئی تھی، ایک معنی میں وہ کام ہی نہیں کر رہی تھی، اس کی وجہ سے سامنے ان کا آنا اور سلام کرنا تمہیں سمجھ میں نہ سنائی دیا نہ سننا نظر آیا. تو نہیں وہی بات تھی، تمہیں غور و فکر میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نجات کا سب سے بڑا مدار کس پر رکھا ہے. اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے پوچھ لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، اسی کو ابو طالب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا اور یہی بنیاد ہے پورے دین اور ایمان کی. تو غرض یہ ہے کہ آدمی کا ذہن جب کسی دوسری چیز کی طرف ہوتا ہے تو بعض مرتبہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لی مع اللہ وقت لا یسع لی ملک مقرب ولا نبی مرسل. بعض مرتبہ میرے ساتھ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ کوئی قریب سے قریب اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی نبی اس وہاں تک جا سکتا، اور اس کے مشاہدے بعض مرتبہ ہوتے تھے دیکھنے میں آئے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ اندر آئے تو آپ سوچ میں تھے کچھ، آپ نے اندر آتے پوچھا من انتی، حضرت عائشہ اندر گھر میں تھی، فرمایا من انتی، تو فرمایا انہوں نے کہا عائشہ، تو آپ نے فرمایا من عائشہ، عائشہ کون؟ پہلے پوچھا من انتی، جن کے ساتھ رفاقت ہے رات دن کی جو آپ کی محبوب بیوی ہیں ان کو پوچھا تو ہے کون؟ پھر اس کے بعد پوچھا انہوں نے کہا کہ میں عائشہ ہوں، تو فرمایا من عائشہ، فرمایا دن تو ابھی بیٹھے ہوں صدیق، تو حضرت عائشہ نے فرمایا ابو بکر صدیق کی بیٹی، فرمایا من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ اس کی وضاحت آپ نے کی ہے کہ بعض مرتبہ اس پر ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہاں کسی کی گنجائش نہیں ہوتی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خاص معرفت کا اثر جب ان کی طبیعت پہ ڈالتے ہیں تو ایک دم دنیا سے ان کی نظر اوجھل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے مشاہدے میں جذب ہو جاتے ہیں. ایسا کو کہتے ہیں مجذوب. آپ نے سنا ہوگا کہ مجذوب جو ہے وہ پاگل بھی ہو جاتے ہیں. ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا، ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا، مگر عام طور پر ہر مجذوب پاگل ہوتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے پاگل ہوا ہو، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت کی وجہ سے بھی، دماغ کی خرابی کی وجہ سے بھی، خلل دماغی کی وجہ سے بھی پاگل ہو گیا، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں غرق ہو جانے کی وجہ سے، سوچنے کی وجہ سے پاگل ہو گئے. جو مجذوب ہو جاتا ہے پھر اس کو دنیا کی فکر نہیں رہتی، نہ دنیا میں اس کا ذہن کام کرتا اور نہ ہی شریعت کا وہ مکلف رہتا، کیونکہ شریعت عقل کے ساتھ میں، عقل اس کی معلوم ہو جاتی ہے ایک معنی میں. اسی وجہ سے دیکھیں گے کپڑے ان کے پھٹے ہوئے رہتے، ستر ان کا چھپا ہوا نہیں رہتا، کھانے پینے میں احتیاط نہیں رہتی، جو مجذوب قسم کے ہو جاتے ہیں. مجذوب جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، مجذوب ڈرتا نہیں اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتا، کیونکہ عقل کے ساتھ میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب ہے. عقل کے ساتھ اور سوجھ بوجھ کے ساتھ جب آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے محبوبیت کو بڑا کام نہیں ہے, بڑا مقام نہیں ہوتا. اصل محبوبیت ہے, نہ تو آدمی محجوب ہو نہ تو آدمی مجذوب ہو, بلکہ محبوب ہو کہ اس کی نظر کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد اللہ تک جائے اور پھر وہ مخلوق کو بھی پہچانے, مخلوق کو مخلوق کا حق دے, خالق کو خالق کا حق دے, کہ یہ سمجھ لے کہ یہ چیز مخلوق ہے اللہ اس کے خالق ہے, یہ چیز مملوک ہے اللہ اس کے مالک ہے, یہ چیز مربوب ہے اللہ اس کے رب ہے, یہ چیز محکوم ہے اللہ اس کے حاکم ہے, یہ چیز عادل ہے اللہ اس کے الہ ہے. تو کسی چیز پر نظر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تک اگر منتقل ہو گیا ذہن, تو پھر یہ نظر نظر محبوب ہے, اس کو نظر نظر عارفانہ کہتے ہیں, اس کو نظر نظر حقیقت کہا جاتا ہے, نظر حقیقت اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. اور نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ نہ تو آدمی کو محجوب ہونا ہے نہ مجذوب ہونا ہے, بلکہ حق تعالیٰ تک آدمی کو پہنچنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں, اور یہ فرمایا کہ وہ آیت اللہم الارض المیتۃ احییناھا, ایک نشانی لوگوں کے لیے مردہ زمین ہے, زمین مردہ ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے. مردہ ہو جانے کا مطلب ہر چیز کی موت اور ہر چیز کی زندگی الگ الگ ہے. لکڑی کی موت اور اس کی زندگی الگ ہے, کپڑے کی موت اور اس کی زندگی الگ ہے, لوہے کی موت اور اس کی زندگی الگ ہے, انسان کی موت اور اس کی زندگی الگ ہے, تو زمین کی موت اور اس کی زندگی بھی الگ ہے. جب گرمی آ جاتی ہے اور تپش کی وجہ سے پانی گرم ہو جاتا ہے اور اثرات حیات کے اس کے اندر سے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں, تو جو کچھ زمین پہ لہلہاتی ہوئی چیز ہوتی ہے, درخت ہوں, پھل پھول ہوں, گھاس ہو, کچھ بھی ہو, یہ سب خشک ہو جاتا ہے اور اس کی تن کی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں ادھر سے ادھر. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہ اب یہ نشانی ہے ہماری خاص, وہ یہ ہے احییناھا, کہ ہم اس کو زندہ کرتے ہیں. مردہ زمین کو زندہ کرنا خدا کی نشانی, یعنی اگر کسی آدمی کے سامنے ایک موسم گزر گیا, اسنو کا موسم گزر گیا اور سمر آ گیا, اسپرنگ کا موسم آ گیا, اور اس نے خدا کو یاد نہیں کیا اس تبدیلی پر, تو اس نے نشانی سے اللہ تعالیٰ تک اپنے کو نہیں پہنچایا. ایک بڑی نشانی اس کے سامنے آئی تھی لیکن کوئی خدا اس نے اپنی روح کی نہیں. اس موقع پر آدمی کو ایک کام کرنا چاہیے, بعض وقت اور فکر سے کام لینا چاہیے. ہر آدمی کے گھر کے اطراف میں ماں باپ کا چمن ہے, سب کے پاس پھول پودے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ, سب کے پاس درخت ہیں گھروں کے سامنے آنے جانے میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انظروا الى آثار رحمۃ اللہ کیسے یحیی الارض بعد موتها, اللہ کی رحمت کے اثرات کو دیکھو, اللہ کی رحمت کے اثر کو دیکھو, کیسے یحیی الارض بعد موتها, کہ کیسے زندہ کرتے ہیں حضور زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. ابھی یہ کہا کہ نہ گھاس اس میں اگ سکتی, برف پڑا ہوا ہے, دھوپ سے پہلے سے جل چکی ہے وہ, نہ اس میں پتا آ سکتا. اور ابھی یہ ہوا کہ جب کھڑی ہوئی لکڑیوں کو اچانک جو بالکل خشک ہو رہا ہے, تو ایک معنی میں پتے پھوٹ گئے اور سامنے ہمارے گھر گھاس اگ گئی, اور چھوٹے چھوٹے جو آپ نے پودے لگائے پھولوں کے, تو اس کے اوپر پتے آ گئے, پھول بھی آنا شروع ہو گئے. اب یہ ہو کہ آدمی ان کو دیکھے اور دیکھ کے سوچے کہ زمین یہ اپنی ذات سے کیا کر سکتی ہے, یہ پودا یہ اپنی ذات سے کیا کر سکتا ہے. یقیناً اس زمین کو کسی نے زندگی دی اور اس زندگی کے اندر یہ اثرات پیدا فرمائے کہ اس میں سے یہ روحیت کے سامنے آئی, اور پھر زندگی ایک قسم کی نہیں ہزاروں سینکڑوں قسم کی چیزیں آپ دیکھیں گے. پتے ہیں تو پتوں کا نظام, پھول ہیں تو پھولوں کا نظام, بوٹے ہیں تو بوٹوں کا نظام, معروشات ہیں پھیلنے پھیلنے والی زمین پر لیٹنے والی بیلیں ہیں ان کا نظام, کھڑے ہونے والے ہیں تو ان کا نظام, معروشات وغیرہ معروشات. ہم نے جو چیزیں تمہارے لیے نباتات میں سے بنائی ہیں, کچھ سونے والی ہیں زمین پر, کچھ کھڑے ہونے والی ہیں, کچھ بیلیں بنائی ہیں, کچھ درخت بنائے ہیں. معروشات کا نظام یہ ہے کہ معروشات کے لیے معروش ہونا ضروری تھا, ظاہر ہے کہ تربوز ہے اور خربوز ہے اور کدو ہے اور اس طرح کے انگور ہیں, اس طرح کی چیزوں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا کھڑا کرتے تو ان کو جو پھل ہوتا ہے تو درخت کو لے کے نہیں گرتے. ان کے لیے کہا کہ زمین پہ لیٹے رہے, اگر آپ یہ خود بخود پھل بڑھتے رہیں گے. اور جن پھلوں کو چھوٹا ہونا ہے, الگ الگ شکلوں میں ہونا ہے, ان کے درختوں کو کھڑا کر دیا کہ تم اپنا نظام اس طریقے سے چلاؤ. پتوں کا نظام عجیب و غریب اللہ نے بنایا ہے, ایک قسم کا پتا ہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک, ایک کونا, دو کونے, تین کونے, چار کونے, پانچ کونے سے لے کے آٹھ کونے تک, ایک نظام ہے پورا یہاں سے وہاں تک. آپ خالی درختوں کے نظام کو اور جناب ایگریکلچر کے نظام کو جاننے کی کوشش کریں گے, ایک پوری کائنات, یہ پوری دنیا ہے اس کے خاص اقبال شانوں نے اس میں جو رکھا ہے. اور اسی وجہ سے فرمایا علماء نے کہ برگ درختان سب در نظر ہوشیار, ہر ورق دفتریز در نہاری پتے کردگار, سب درختوں کے پتے سمجھدار آدمی کی نظر میں, ہر ورق ایک دفتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں, ہر ورق ایک دفتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں. آپ پتے کو لے کے دیکھ, اتنا بڑا بڑا درخت ہے اس کے پتے چھوٹے چھوٹے ہیں, اور اتنا چھوٹا سا درخت ہے اس کے پتے تین ہیں چار ہیں, چار پتوں میں پورا درخت ہے, اور ایک ایک ہزاروں لاکھوں کروڑوں پتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ ان کے خواص الگ ہیں، ان کی خصوصیات الگ ہیں، ان سے نکلنے والی ہوا اور اس سے نکلنے والے گیسز کے تاثیرات الگ ہیں، خصوصیات الگ ہیں، نیم کے درخت کے اثرات الگ ملیں گے، بڑے کے درخت کے الگ ملیں گے، انڈی کے درخت کے الگ ملیں گے. پتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات رکھی ہے کہ جب وہ ہوا سے ہلتے ہیں اگر اپنی جگہ پر روتے ہیں تو اس کے اندر سے جو چیز خارج ہوتی ہے وہ اپنے اثرات کو بھی ظاہر کرتے ہیں. دن رات تمام کے آپ کے جتنے نئی کچل کی چیزیں آپ نے چھوڑی تھی وہ سب جذب کرتے رہتے ہیں اور اپنی طرف سے لطیف چیزیں چھوڑتے رہتے ہیں تاکہ تمہیں کام آ سکے. ظاہر ہے درختوں کا نظام ہمارے لیے کیوں مفید ہے؟ اس وجہ سے بھی مفید ہے کہ بارش کا نظام اسے کسی درجے میں متعلق ہے، اور اس وجہ سے بھی مفید ہے کہ جتنا کچھ خراب گیسز جمع ہو جاتے ہیں پورے فضا میں ان کو کھینچنا ان کی غذا بنا لی اللہ نے کہ تم یہ کھاؤ، اور ان کا فضلہ ہمارے لیے اچھا بنایا کہ ان کے اندر سے جو چیز خارج ہوتی ہے وہ ہمارے واسطے نفع کی بنا دی. اچھا پھر اللہ کی اس میں قدرت اور اللہ کی نشانی یہ ہے کہ سمجھ میں آتا کہ یہ اگلے تک نہیں ہو گئی چیز، اندازے سے نہیں ہو گئی. کیوں؟ اس واسطے کہ جس درخت کے پتوں کو جس درخت کے پتے تھوڑے ہیں اور بڑے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو کٹورا نما بنایا ہے کہ پانی اس کے گرے تو سیدھا گھر میں آئے. جو درخت بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کافی ہے. جن درختوں کو بہت بڑے گھنے ہونا ہے ان کے پتے آپ کو چھوٹے چھوٹے ملیں گے، کیونکہ اگر اس کے پتے بڑے رہے اور پانی چھتری کی طرح سے اس کے اوپر گر کے دور گر گیا تو جڑ کو پانی نہیں ملتا. تو جس کے درخت جو درخت بڑے ہیں ان کے پتے چھوٹے چھوٹے کہ وہیں جاؤں کے قریب پانی پڑ جائے، یعنی ہزاروں مسئلہوں میں سے ایک مسئلہ یہ سمجھنے آتی ہے موٹی. اور جن کے پتے چھوٹے ہیں تھوڑے ہیں ان کا نظام دوسرا بنایا ہوا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا نظام ہے. فرماتے ہیں کہ وہ آیت اللہ الارض المیتۃ احییناها، ایک نشانی لوگوں کے لیے مردہ زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کیا. اور اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف آیا تھی کہ آپ تہجد میں وہ آیت خاص طور پر پڑھا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، آسمان کے اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات کے آنے اور جانے میں. اس کے بعد کیا ہے؟ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، اور کشتیوں کے چلنے میں جو لوگوں کے سامان کو نفع کی چیزوں کو ادھر سے ادھر لے کے جاتی ہیں. وما انزل الله من السماء، بارش کے برسنے میں. فاحيا به الارض بعد موتها، پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. تو اس میں وبث فيها من كل دابة، پھر اس میں ہر قسم کے چوپائے پیدا کیے. اس میں وتصريف الرياح، اور ہواؤں کے چلنے میں. والسحاب المسخر بين السماء والارض، اور بادلوں میں جو کہ تابے جو کہ لٹکے ہوئے ہیں معلق ہیں آسمان و زمین کے درمیان. لآیات لقوم یعقلون، یہ ہے بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے واسطے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تباہ ہو جائے وہ آدمی جو اس آیت پر پہنچے اور غور نہ کرے. جس کے سامنے کائنات پھیلی ہوئی ہے اس کو آدمی رات دن دیکھتا ہے اور اتنا مانوس ہو گیا اس سے کہ اسے سبق ہی لینا بھول گیا. آدمی جس چیز کو بار بار دیکھتا ہے سابقہ پڑتا ہے اس کا تاثر کم ہو جاتا ہے. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات پوری بنائی اپنی معرفت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہی اپنی معرفت کے لیے اور اپنی محبت کے لیے. ہمارا کام یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے اس کو بار بار نظر اعتبار سے نظر فکر سے دیکھتے جائیں اور اس میں غور و فکر کر کے اللہ کی عظمت و بڑائی کو جانتے جائیں. اسی لیے ہی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے تھے اور سناٹے کے وقت میں پڑھتے تھے. جب رات کی تنہائی میں آدمی باہر نکلتا ہے اور آسمان پہ اس کی نگاہ جاتی ہے، اندازہ لگائیے کہ کیا شکل ہوتی ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے. فرمایا کہ یہ ایک نشانی ہے کہ زمین مردہ جو ہوتی ہے اس کو ہم نے زندہ کیا. اور زندہ کرنے میں یہ نہیں ہے کہ خالی زندہ کر دیا، ایک نشانی ہے. تمہارا نفع اس نے کتنا وابستہ کیا. فرمایا اخرجنا منها حبا فمن یاکلون، اور ہم نے اس میں سے غلے نکالے اسی سے تم کھاتے ہو. زندگی زمین کی ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قدرت والے ہیں اور تم پر انعام فرما دیا. دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طرف کھینچنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ احسان بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ احسان، یہ نفع پیدا کیا تمہارے لیے، یہ نفع ظاہر کیا، یہ نفع ظاہر کیا. الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہوتا ہے وہ احسان کا بندہ ہوتا ہے. تو حق تعالیٰ قانون کی ایک عادت یہ ہے کہ ترغیب سے اور ڈرانے کے بعد میں رغبت دلاتے اور اصل وجہ بتاتے کہ کیوں میری طرف تم کو متوجہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ میں تم کو سب کچھ کر رہا ہوں، تم میرا محتاج ہو. اسی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب اللہ تبارک و تعالیٰ لما انعمکم، اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہارا منعم ہے، ساری نعمت تم کو اس کے پاس سے مل رہی ہے. واخرجنا منها حبا، اور ہم نے نکالا اس سے یعنی اسی مردہ زمین سے تمہارے لیے غلے. فمنه یاکلون، اس میں سے تم کھاتے ہو. وجعلنا فیها جنات من نخیل واعناب، اور ہم نے اس میں باغات بنائے کھجوروں کے اور انگوروں کے. وفجرنا فیها من العیون، اور ان کے پھلنے پھولنے کے لیے ان کے باقی رہنے کے لیے ہم نے چشموں کو جاری کیا اس کے اندر، ناگ مدی اور نالے اس کے اندر ہم نے بنائے. اب یہ پورا نظام غور کرنے کا ہے کہ کس طریقے سے چشموں کا نظام چلتا ہے. بارش کس طرح سے برستی ہے. اچھا پھر ایک آدمی کے ہاتھ میں کوئی چیز کھانے پینے کی اس کے زندہ رہنے کے لیے آتی ہے تو کتنا بڑا نظام اس کے پیچھے چلتا ہے. سورج اپنی کرنیں جب پھینکتا ہے تو وہ سورج کی کرنیں اور شعائیں سمندروں پہ جاتی ہیں اور وہاں سے اس کو بھاپ بنا کے اس کو گرم کر کے وہاں سے سمجھیے کہ اپنے دامن کے اندر پانی بھر بھر کے اوپر فضا میں لاتی ہے اور پوری فضا میں لا کے جمع کر دیتی. پھر اس کے بعد ہواؤں کا نظام حرکت میں آتا ہے, ہوائیں اس کو ہلا دیتی ہیں, ہوائیں اس کو ہلا دیتی ہیں تو پھر اس کے اندر اس ترتیب سے وہ ہلکا ہوا پانی کے اس کے بوند بوند بن جاتے ہیں اور پھر وہ پانی پہ ٹپک جاتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظام ایسا رکھا ہے کہ زمین پر جب وہ پڑتا ہے تو کچھ حصہ تو اندر جذب ہو جاتا ہے اور کچھ حصہ اوپر سے بہنے لگتا ہے. یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ کچھ پانی بہے اوپر سے زمین کے اور کچھ پانی اس کے اندر جذب ہو جائے. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام کیا کہ جو موسموں کی تبدیلی آتی ہے اس کے ذریعے سے پہاڑوں کے اوپر برف جم جاتے ہیں. دنیا میں بے شمار پہاڑ اور برف ہی کے پہاڑ بن جاتے ہیں جمتے جمتے. اور پھر جیسے ہی دھوپ کی کرنیں اس پر پڑتی ہیں تو پھر وہ پگھلنا شروع ہوتے ہیں. جیسے وہ پگھلنا شروع ہوتے ہیں تو پھر نہر آبشار اور چھوٹے چھوٹے چشمے بن جاتے ہیں اور مختلف پہاڑوں کے چشمے جمع ہوتے 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 دریا اور ندیاں بن جاتی ہیں. اور پھر جناب وہ ایک جگہ نہیں رہتی بلکہ بل کھاتے ہوئے چار قسم کا راستہ بنا کے ادھر سے ایک دم ادھر چلی جاتی, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, پھر ہزاروں سو کلو میل کی مسافت پہ اس طرح وہ پانی جاتا ہے کہ پورے علاقے کو ہزاروں میل کی مسافت تک شاداب کر دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ ایسے ایک اندازے میں ہو رہا یا اس کے پیچھے کوئی ذہن ہے, اس کے پیچھے کوئی پلاننگ ہے, اس کے پیچھے کوئی عقل کام کر رہی ہے. جس نے ساری مخلوق کو عقل دیا, جس نے ساری مخلوق کو ذہن دیا اتنے انسانوں کو, خود اس کے پاس اتنا بڑا ذہن نہیں ہوگا, وہ کتنا بڑا اس کا سسٹم نہیں ہوگا, اس کا نظام نہیں ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے ذریعے سے یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی, زمین بن گئی, آسمان بن گیا, سورج بن گیا, چاند بن گیا, یہ پہاڑ بن گئے, یہ دریائیں بن گئی, یہ جناب یہ انگور کے باغ بن گئے اسی دھماکے میں, یہ آسیب کے باغ بن گئے اسی دھماکے میں, یہ اناج کے مختلف قسم کے اناجے بن گئے اسی دھماکے میں. یہ نہیں بات سمجھ میں آتی ہے. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی, انہوں نے کہا کہ ایک دھماکے میں یہ جو نظام نظر آ رہا ہے یہ بننا اگر سمجھ میں آتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ تھوڑے دن بندر کو ٹائپ رائٹنگ مشین پہ بٹھا دیا اور اس کو پہلے مارتے جا مارتے جا مارتے جا اور ایک سال دو سال مارا تو اس کے ذریعے سے شیکسپیئر کے جتنے ڈرامے ہیں سب آ گئے تحریر میں. جیسے یہ نامعقول بات ہے اور بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے, عقل سے دور ہے, عقل تسلیم نہیں کر سکتی اور اس کے انتنا پر میں نے عقل ضرور قائم کر سکتی ہے. بالکل یہی ہے کہ اتنا محکم نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے, پانی کے نظام پر غور کرو, سورج اور چاند کے نظام پر غور کرو, رات اور دن کے نظام پر غور کرو, جتنے نشانے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, کیا اس میں یہ بات کسی درجے میں بھی آدمی سوچ سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ذہن نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی عقل کام نہیں کر رہی ہے, اس کے پیچھے کوئی علم نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے, اس کے پیچھے یعنی کوئی ایک انداز ویسی ہے بل بات میں ایک چیز آ گئی ہے. اس کو فرما افس گرما پیہ من العیون لیا کلو من ثمرہ, اور فرماتے ہیں کہ ہم نے جو باغات بنائے اور ہم نے جو انگور کے باغ, کھجور کے باغ اور مختلف قسم کے غلے اگائے اور چشمے جاری کیے اس کے پھلنے پھولنے اور اس کے باقی رہنے کے لیے, اس لیے تاکہ اس کے پھلوں میں سے کھائے لوگ لیا کلو من ثمرہ, کھانے کے لیے تو بنایا تمہارے لیے. اچھا لوگوں کو کچھ یاد نہیں رہا اللہ کے دین میں سے, جو چیزیں حرام ہیں بس وہ یاد رہ گیا, اس کو اللہ سے لڑائی کہتا یہ آرام کر دیا, یہ آرام کر دیا, یہ آرام کر دیا, اب مشکل کر دیا ہمارا جینا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ پورا جو نظام ہے اس کو دیکھو میں نے کھانے کے لیے کیا, میں کھاتا ہوں, اللہ کھاتا ہے, اللہ کو کھاتا ہی نہیں, اللہ کو کھانا ہے نا پانی, اللہ کے کوئی ایسے رشتے دار ہیں جو ہم لوگوں کو دے دیا تو اس کو کم پڑ جائے گا, نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تعالیٰ سبحان ہے, اس کے رشتے دار نہیں کوئی, نہ اس کے کوئی باپ, نہ اس کے کوئی اولاد, نہ اس کی کوئی بیوی, وہ ان تمام چیزوں سے سبحان. یہ سارا نظام اس لیے تاکہ تم کھاؤ پیو, اور کیا لیا کلو من ثمرہ وما عملت ایدیہم, اور نہیں کام کیا ان کے ہاتھوں نے, اتنا جو نظام پورا بند چلا اس کے پیچھے ان کے ہاتھوں نے کچھ نہیں کام کیا, ہم نے کیا. افلا یشکرون, شکر نہیں کرتے. وما عملت ایدیہم کو ایک ترجمہ ایک ہوا ہے جو میں نے ابھی کیا, یعنی نہیں کام کیا ان کے ہاتھوں نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زمین سے جو کچھ تم کو غذا حاصل ہو رہی ہے اس میں اصل تمہارا زیادہ کچھ نہیں, اصل تو میرا. اصل میں ایک کسان زمین کو نرم کرتا ہے, اس کے بعد اس میں بیج ڈال دیتا ہے, اس بیج کے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے, جو غلہ تھا اس کو بھی تو برباد کر رہا ہوں, ہے تو اس کو بھی مٹی میں ملا رہا ہوں. اب اس کے بعد اس کا نرم ہونا, اس کا گل جانا, پھر اس کے اندر سے کوپل کا نکلنا, اور جناب پھر اس پر کوئی آفت کا نہیں آنا, پھر وہ بڑا ہونا, پھر اس میں بالیوں کا نکلنا, پھر اس میں دانوں کا بننا, یہ سارا کا سارا نظام اس کے بعد کا یہ صرف اللہ کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اب آئے تم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن زارعون. ایک جگہ اللہ نے پوچھا کہ جو تم بوتے ہو اللہ وغیرہ کو ذرا اس میں بتانا کہ تم کاشتکار ہو یا میں کاشتکار ہوں. انتم تزرعونه ام نحن زارعون. تم کھیتی کرتے ہو کہ ہم کھیتی کرتے ہیں؟ کیا کیا تم نے؟ کیا تیر مارا تھا تم نے؟ لو نشاء کیا فرائی تم ماتا خرید انتم تزرعونه ام نحن زارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما. اگر تم تفق ہو چاہے آپ کے سامنے بیٹھ کے بولے ہم اگر چاہے تو اس کو چورا چورا بنا دیں کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں لگے. بہت اچھا اجاڑنا ہم اجاڑ پھلے لا کے رکھ کرو اس کو بالکل خوش کر دیں اس میں سے کچھ بھی روز بھی نہ آئے. پر میں وہاں ہم لگتے تمہارے ہاتھوں نے تو کچھ کیا ہی. ایک بزرگ نے ایک مضمون بڑا اچھا سمجھایا بچوں کو. کہا کہ میں روٹی کھا رہا تھا ایک مرتبہ تو روٹی نے مجھ سے کہا کہ صاحب آپ ہمیشہ میری سہیلیوں کو بہت کھاتے رہے تھوڑی سی دیر آپ توقف فرما لیجیے. اگر آپ تھوڑا سا توقف کر لیں گے تو کوئی آپ مر نہیں جائیں گے اور میں کوئی آپ سے بھاگنے جانے والی ہوں مگر میں آپ سے تھوڑا بات کرنا چاہتی ہوں. ایک روٹی نے آدمی کے ہاتھ میں پہنچ گئے کہا کہ میں اگر توقف فرمائیے آپ میری بہت سی سہیلیوں کو تو آپ ہضم کر چکے ہیں تھوڑا سا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ نے سوچا کہ میں آپ کے ہاتھ میں کیوں کر آئی؟ پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ میری ایک کہانی ہے میرا ایک افسانہ ہے پورا. اور یہ کہا کہ صاحب اچانک ایک ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے ہم کو ہمارے یعنی ہم کو پکڑا اور ہم کو زمین میں لکھ دیا اور بہت ہی یعنی بے مروبتی کے ساتھ ہم کو زمین کے اندر اس نے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر منتشر کر دیا. ہم ہماری سہیلیوں کے ساتھ الگ ہو گئے. بڑے فراق کے دن گزرے. پھر ہم زمین کے اندر چلے گئے تو وہاں زمین کی تکلیف سے ہم گل گئے سڑ گئے. وہاں میں ہماری حالت مت پوچھو کہ ہمارے پہ کتنے پھوڑے نکلے کتنی پھنسیاں اس میں نکلے. اور پھر اس کے بعد میں ایسا ہوا کہ زمین کے اندر سے ایک دوسری شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نکالا. پانی پہنچا اوپر سے اس نے نرم کیا پھر ہم نکل کے باہر آ گئے. جب نکل کے باہر آئے تو مہینے دو مہینے تک بڑا مزہ تھا ہم کو اس واسطے کہ ہوائیں ہم کو ادھر سے ادھر دھوکا دیتی تھی. ہم اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے دیکھنے والوں کو بھی اچھا دکھتا تھا ہم کو بھی بڑا مزہ آتا تھا. مگر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ ہمارے اندر تروتازگی آئی ہمارا جسم بنا. اور پھر یہ ہوا کہ جب ہم ذرا پختے ہو گئے دھوپ کی گرمی سے تو جناب والا اچانک کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ مختلف قسم کے آلے اور اوزار لے کے پہنچ گیا ہمارے پاس اور انہوں نے ہمارے اوپر مشین چلا دی اور ہمارا ہم کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہم کو کاٹ دیا ٹکڑے کر دیا. اب جناب اس کے بعد جو مصیبتیں ہم پر ٹوٹی ہیں اگر ہم ان کی کہانی بتائیں کہ آپ کی تو زبان کا مزہ ہے مگر ہم تو کیا ہو ہماری جان جاتی ہے اور تمہاری ادا پھیری تم تو مزے لے کے کھا رہے مگر یہ نہیں پوچھا کہ ہم پہ کیا دی تھی. پھر ہوا ہے کہ ہم کو بیلوں میں ڈال دیا. پہلے بیلوں کے ذریعے سے اس کا کھلیان کیا جاتا تھا اب مشینوں میں ڈال دیا. وہاں سے ہم کو نکالا گیا تو پھر چکی میں ڈال دیا. وہاں بری طریقے سے ہم کو پیسا گیا تو پھر چولہے میں پہنچا دیا. وہاں ہم کو پانی میں پہلے گودا گیا پھر اس کے بعد میں اس کو تبدیل کے اوپر ہمیں ڈال دیا گیا. جو ہمیں پلٹنا پڑا ہے اور جو آدمی پڑے ہمارے جسم پر تو ہم ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوا. پھر جناب والا اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ہم آئے ہیں. اتنا بھی نہیں ہوتا آپ سے کہ یہ کہہ لیں ہم کو ہاتھ میں لے کے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو آپ کے ہاتھ میں دیا. آپ سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ آپ مجھے یہ کہہ لیں کہ جس اللہ نے ان مراحل کو گزار کر یعنی اتنے سینکڑوں آدمیوں کا کام اس کے پیچھے ہوا وہ بھی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو غیبی نظام چلا وہ پورا آپ کے سامنے چلا. اور اتنا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ اللہ کا شکر الحمد للہ اللہ تعالیٰ مانیں گے سپا نہیں ہو جال نہیں ہوں. یہ دو آپ کے بزرگ ہیں بڑے اچھے انداز میں. تو یہ جو ہے یعنی پورا کا پورا نظام آدمی کی روٹی کے پیچھے چلتا ہے. اور پتہ نہیں چلتا کہ اگر ایک آدمی اس روٹی کو کھا کے عبادت کرتا ہے تو پوری کائنات کا شکرانہ ادا کرتا ہے. اور جب آدمی روٹی کو کھا کے عبادت نہیں کرتا تو پوری کائنات کی ناشکری کرتا ہے. اگر باد و مو خورشید و فلک درکار تاکہ میں نے بکفاری و بغفلت نہ پوری. یہ جو آسمان ہے اور یہ جو خورشید و سورج ہے اور یہ ابر ہے اور ہوا ہے یہ پورا کا پورا نظام تمہارے تابع ہے تاکہ تمہاری روٹی کو برامد کرے اور تم روٹی کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرو غفلت کے ساتھ نہ کھاؤ. بس یہ اس کے پیچھے اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غذا کی قدردانی ہونی چاہیے نعمت کی قدردانی. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ عظم النعمت وإن بقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کو بہت ہی عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے چاہے وہ معمولی کیوں نہیں ہوتی. اور اسی وجہ سے جب لقمہ گر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیا کرتے تھے. دنیا والا کے نظرہ میں تو یہ کہ لقمہ گر گیا چھوڑ دینا چاہیے مطلب جس نے دیا ہے اس کے پیچھے جتنا بڑا نظام چلایا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھے گا کہ یہ ناقدری ہو رہی ہے تو ناراض ہو جائے گا کہ ہم نے بھی تمہارے واسطے اتنا کیا اور تم پھینک رہے اس کو. اور اسی وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تو بالکل غلام کی طرح کھاتا. اما انا فاکل کما یاکل العبد. میں تو کھاتا ہوں ایسا جیسے غلام کھاتا ہے جیسے کسی کا نوکر اس کے ہاتھ میں ایک روٹی دے دی ہے اس پہ تھوڑا سا اچار ہے دال سالن ڈال دیا وہ بیٹھ کے کھاتا ہے اور میں تو ایسا کھاتا ہوں. یہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے آداب طریقے بتائے ہیں اصل اس کا تعلق اللہ سے پسندے سے ہے, لوگوں کے دیکھنے سے نہیں ہے اس کا تعلق, کیونکہ جس نعمت کو انسان کھا رہا ہے اس نعمت کا منعم ہونے والا اللہ ہے, اور وہ ہمارے ربوبیت کے واسطے کتنا بڑا نظام اس نے چلایا اور وہ پورا نظام ہمارے لیے مسخر فرمایا. اگر ایک آدمی کہا کہ زبان سے اس کو ادا صحیح انداز سے جملہ شکرانے کا ادا نہ کرے اور برتاؤ میں اس کے تکبر اور بڑا میں حماقت ہو, کس بات کی وجہ سے آدمی کو حماقت کا حق ہاتھ پہنچتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو کھانے کے بعد آدمی خدا کا شکر بھی ادا نہ کرے. اس لیے ورنہ اصلاح شکر, تم شکر نہیں کرتے, اتنا نظام تو ہم نے تمہارے لیے چلایا تم اس پر شکر نہیں کرتے, ہمارا اکالا شام شکایت پر مارے, یعنی شکر کرنا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملائم کے انعام کا شکر اس ملائم کا شکر بجا لایا جائے, اس کی قدر دانی کی جائے. اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وما عملت ایدیہم لیاکلوا من ثمرہ وما عملت ایدیہم, ہم نے زمین کو زندہ کیا اور اس میں سے رلے نکالے اور پھر اس کے اندر ہم نے باغات بنائے, پھر اس میں خاص طور پر انگور اور کھجور کے باغات بھی بنائے اور ان کے پھلنے پھولنے باقی رہنے کے لیے چشمے ہم نے جاری کیے تاکہ اس کے پھلوں کو یہ کھائیں اور اس کو بھی یہ کھائیں جو ان کے ہاتھوں نے بنایا. یہ ماں بجائے نہیں کہ جو کے معنی میں بھی آتا ہے, وما عملت ایدیہم, جو کچھ ان کے ہاتھوں نے کیا بنایا ہے اس کو بھی ہم نے بنایا ہے. اس کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مفردات استعمال نہیں کرتا بلکہ مرکبات استعمال کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے علاوہ جو مخلوق ہے وہ جس کو اللہ نے گھاس بنا کھانے کے لیے بنایا وہ گھاس ہی کھاتا, جس کو خدا نے گوشت کھانے کے لیے بنایا وہ گوشت ہی کھاتا ہے, جس کو خدا نے چگنے کے لیے بنایا وہ چگتا ہے, دانے کھانے کے لیے بنایا وہ دانے ہی کھاتا ہے. انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ گھاس کو گوشت کو ملاتا ہے, وہ خالی گھاس نہیں کھاتا وہ گوشت کو ملاتا ہے, وہ خالی دانے نہیں کھاتا دانے کے بغیر دانے کو ملاتا ہے, خالی دانے تو خالی دانا ہے, خالی دال نہیں کھاتا دال میں چار دالوں کو ملا کے بناتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہم نے بنایا وہ پھر اس بنانے میں جو تم اپنی ہم نے جو تم کو سمجھ دی اور پھر جو ہم نے تم کو فن دیا اس میں ذائقہ بنانے کا, اس کو ٹیسٹی کرنے کا, اس کو صحیح کرنے کا, یہ جو ہم نے تم کو ذائقہ یہ جو فن دیا ہے یہ بھی ہم نے دیا ہے, یہ سوچ بوجھ ہم نے دی ہے تم کو, اس لیے باقی شکر کرو, ورنہ تم کھاتے رہے گھاس کھانا تو گھاس ہی کھاتے رہو گوشت کھانا تو گوشت کھاتے رہو. اس میں یہ بات بھی نکل گئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں انسان کے ہاتھ کے بغیر ہیں وہ بھی اللہ کی ہیں, اور جو کچھ انسان اپنے ہاتھ کو شامل کر کے نعمتیں بناتا ہے یا وجود میں لاتا ہے اس کی نسبت بھی اصل اللہ کی طرف ہے کہ اللہ ہی نے وہ سوچ دی, اللہ ہی نے وہ علم دیا, اللہ ہی نے وہ فہم دی, اللہ ہی نے وہ طاقت دی, اللہ ہی نے وہ عقل دی. اور اسے کتنی قسم کی چیزیں لوگ بناتے ہیں دیکھتا بھی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو اس میں ایسے ایسے سوجھ بوجھ والے لوگ بنائے ہیں اور بناتے رہتے پیدا کرتے رہتے ہیں کہ بس کچھ مت پوچھیے کیا حساب ہوتا ہے. میں پرسوں کتاب میں پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ ایک چیز دیکھنے میں ملی کہ ایک محمود ایک صاحب آئے, بہت ہی مقرر اور محبوب تھے ان صاحب کے جو جن کے پاس وہ آئے, یعنی جو میزبان تھے مہمان جو تھے وہ محبوب تھے اور جو میزبان تھے وہ مرید تھے, بہت چاہتے تھے ان کو اور بہت باذوق آدمی تھے. تو انہوں نے ذرا یہ کیا کہ بھائی مہمان آئے کھانا لاؤ, تو اپنے باورچی کو خاص طور پر بلایا, کھانا ان کے سامنے لایا گیا. تو کہتے ہیں کہ وہ کھانا دیکھنے میں دو چیزیں تھیں, چاول بنے ہوئے تھے اور تھوڑی سی دال بنی ہوئی تھی. تو دسترخوان لایا گیا, اس کے بعد پلیٹیں لائی گئی, اس میں کٹورا لایا گیا, اس میں دال رکھی ہوئی ہے, اس میں چاول رکھے ہوئے. انہوں نے کہا کھائیے, کہنے کے ساتھ آپ نے ہم سے محبت کا دعویٰ کیا, یہ ضیافت ہو رہی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کھائیے صحیح, آئے گا اللہ نے چاہا تو آئے گا. تو ابھی ذرا انہوں نے یہ کیا کہ تھوڑا سا ریکاوی میں دال ڈال کے چاول ڈال کے کھا لیا. تو بیٹھے میں کہیں گے کھاتے کیوں نہیں, کہنے کے کھاؤ. تو پوچھا کہ بھائی اب کیا کھاؤں, دو طور تو کچھ چیزیں نہیں. فرمایا کہ جناب وہ جو ریکاوی ہے وہ ریکاوی ملائی کی بنی ہوئی ہے, وہ کھاتے تو دیکھیے آپ. تو ریکاوی توڑ کے کھانے کو بنایا تھا انہوں نے. انہوں نے کہا کہ وہ جو کٹورا ہے وہ کٹورا خاص قسم کی شیر نہیں ہے, وہ توڑ کے کھائیے, آپ کے لیے بنایا گیا بازار پر. پھر انہوں نے کہا کہ یہ گلدستے میں یہ پھول کیسے بنے, کہنے کے یہ میٹھے چاول ہے جو آپ کے لیے بنائے گئے ہیں. ایسے انداز میں بنانے والے نے بنایا کہ آدھے چاول نیچے کاڑی کی طرح سے ہیں اور آدھے چاول کھل گئے پتی کی طرح سے پھول کے. تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گلدستہ جو ہے وہ دسترخوان پہ چنا ہوا ہے. کہیں گے کھائیے, یہ ذوق دیکھیے انسانوں کا کہ لوگ کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور قصہ میں نے پڑھا کتاب میں, ایک نواب صاحب کے پاس ایک باورچی پہنچا کبا, اس نے اس سے پوچھا, نواب صاحب نے پوچھا کہ تجھے کیا پکانا آتا ہے, تو کہنے لگے مجھے ماش کی دال بنانے آتا ہے. کہنے لگے واہ واہ واہ, آئے ہمارے پاس نوکری کرنے کے لیے. تو کہنے لگے صاحب بنوا تو لیجیے, جو ماش کی دال بنا دی. تو کتنی دال چاہیے, تو کہنے لگے اتر یا ایک ایک سفا, انہوں نے کہا تو مسالہ کتنا چاہیے, تو سب مسالہ دیا. اس نے گھی کتنا چاہیے, تو کہنے لگے ایک کلو گھی چاہیے. ایک کلو گھی چاہتا ہو, کہنے لگے آپ دے دیجیے ایک کلو گھی. تو کہنے لگے تم بیچ لو گے, بیچیں گے نہیں, ہم آپ کے سامنے بنا دیں گے. خیر جناب نواب صاحب تو رہے نہیں، انہوں نے ماش کی دال بنا دی اور پورا ایک کلو گھی اس کے اندر پلا دیا اپنے فن سے. جب نواب صاحب نے کہا کہ ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی ذرا سی دال میں ایک کلو گھی آ جائے گا، ہم نہیں مانتے تم نے خیانت کی ہے، تو کہنے کہ پھر چولہا گرم کر دیجیے، کڑھائی تیار کی اور اس کے بعد مجھے دال کو اس نے پھر دوسرے انداز سے پکایا تو پورا گھی باہر، ایک کلو گھی میں آپ کے دے دیا کہ یہ لے جائے آپ کا گھی ایک کلو. اس کے بعد کہنے کا میں جا رہا ہوں خدا کو، کہنے کہ نہیں بھائی تم اتنے بڑے فنڈا ہو تو تم کو تو ہم رکھیں گے. کہنے کا ایسے ایمان بھی لگاؤ کہ اعتبار ایمان بھی شروع کریں گے، آپ نے تو ہم نے بھروسہ ہی نہیں کیا کہ ہم کو بھی کوئی فن آتا ہے. تو وما عمل الدین میں یہ بات ہے، اب تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو چیز ہم نے بنائی بسائت میں سے وہ تو ہے ہی، اور جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو وہ بھی ہم نے ہی بنایا، وہ بھی ہمارا ہی کمال ہے، وہ بھی وہ اس کے خالق مالک اور اس کے فہم دینے والے ہم ہی ہیں. افلا یشکرون، تم شکر نہیں کرتے. اب اس سے وہ ساری چیزیں آ گئی، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اور استعمال کی چیزوں میں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق میں آدمی تصرف کر کے اپنے کوشش اور تدبیر سے جو کچھ بھی پروڈکٹ کرتا ہے وہ ساری کی ساری چیزوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوگی، جبکہ اس ماں کے معنی جو لیے جائیں. اور وہ سکتے ہیں دونوں معنی بیان کرتے ہیں، دونوں صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلہا، وہ ذات پاک ہے جس نے ساری قسموں کو بنایا. خلق الازواج کلہا، جس نے مختلف قسموں کو بنایا. مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے. ومن انفسہم، اور پھر ان کے اندر سے بھی. ومما لا یعلمون، اور ایسی بھی بہت سی قسمیں خدا نے بنائی ہیں اور جوڑے ان کے بنائے ہیں کہ جن کو یہ بالکل نہیں جانتے. ازواج قسموں کو بھی کہتے ہیں اور ازواج جوڑ کو بھی کہتے ہیں. ازواج کے قسموں کا مطلب یہ ہے کہ میٹھی اور ترش، کھٹی میٹھی اور کھٹی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے مقابل بنایا، نرم اور سخت اللہ نے اس کا مقابل بنایا. ایک چیز دوسری چیز کے مقابل میں اللہ نے بے شمار بنائی. مما تنبت الارض، اس میں سے جس کو زمین اگاتی ہے. اور دوسری تفسیر اس کی زوج کے ہے، زوج کے معنی نرم مادہ کے لیے آتے ہیں. یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض، زمین میں جو چیزیں اگائی ہیں، یعنی جو چیزیں زمین میں سے اگتی ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے کہ اللہ نے ان کے جوڑے بنائے ہیں. یعنی جس طریقے سے انسانوں میں نرم مادہ ہوتے ہیں، ایسے ہی مخلوقات میں بھی نرم مادہ ہوتے ہیں. کچھ کے بارے میں آدھا ہونا تو بالکل مسلم اور تسلیم کر لیا گیا ہے، اور کچھ کے بارے میں یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے علم میں نہیں آیا مگر انداز یہ ہے کہ نرم آدھا اس میں بھی ہوتا ہے. ابھی کھجور کا درخت، تاجر نقل کا جو مسئلہ خود صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا، اس کا قصہ بھی یہی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں حضرت صحابہ کو دیکھا کہ جب کھجوروں کے پھل آنے کا وقت ہوتا تو یہ لوگ کھجور کے درختوں میں سے کچھ درختوں کے پھول توڑتے اور دوسرے درختوں کے پھول میں اس کو رکھ دیتے. صحابہ کے حضور صاحب کو پوچھا کہ تم یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول کو ہم کرتے آ رہے ہیں، پہلے سے تجربہ یہ ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھل بہت آ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں اگر تم نہ کرو گے تو کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، آپ نے تو اپنے وحی سے نہیں بات فرمائی. تو یہ فرمایا کہ میرے کو تو کیونکہ اسلام سے جو اسلام کا مجھے تجربہ ہے، مکے میں کھجوروں کے باغات وغیرہ نہیں تھے، مگر یہ شاید نہ کرو گے تو تم کو کوئی حرج نہیں ہوگا. اتنا کے بعد صحابہ نے کیا نہیں، اگلے سال میں تو کھجور تھوڑے ہی لگے. صاحب حضور صلی اللہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے کے بہت تھوڑے کھجور آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غالباً وہ کوئی تدبیر دنیاوی لائن ہی کی ہے، اس میں کوئی عقیدے کی خرابی نہیں ہے. آپ نے سمجھا کہ کہیں لوگ عقیدے کی خرابی سے تو نہیں کر رہے ہیں، اس میں کوئی عقیدے کی خرابی تو نہیں ہے، یہ تو دنیاوی تدبیر ہے. اب انتما عالم و نبی عمری دنیا، کیونکہ یہ دنیاوی معاملات میں تجربے کے جیسے سامنے آئے اس کو کر لینا. اس سے اس بات کا عقیدہ نکالو، اور بعد میں اس کی تحریر ہو گئی کہ کھجوروں میں نرم آدھا ہوتے ہیں. جب تک کھجوروں کے نر درختوں کے پھولوں کو مادہ کے پھولوں میں نہیں رکھا جاتا، پھل نہیں آتا. یہ حال یعنی پپل وغیرہ کا ہے، پپیتے وغیرہ کا ہے، اس کے اندر نر مادہ کو تسلیم کر لیا گیا. اور اب تو یہ ہے کہ جتنے مادہ آتے ہیں سب میں یہ بات کہی آ رہی ہے کہ اس میں باضابطہ نر مادہ ہوتے ہیں، اور ایک پھول کے اندر جو ریشے ہوتے ہیں، جب تک وہ ریشے دوسرے پھول میں منتقل نہیں ہوتے اس کے مادہ میں، اس وقت تک وہ سمر آزاد نہیں ہوتا، اس میں سے پل برابر نہیں ہوتا. اب یہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ کے درختوں کا اثر دوسری جگہ پر پہنچاتے ہیں اور اس میں سے کون نر ہے کون مادہ ہے یہ نہیں معلوم، اتنی بات قرآن پاک میں بتلا دی. تو ازواج دونوں معنی کو شامل ہے، دونوں طرح کے ترجمہ مفسرین فرماتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں سے چیزیں اگائی ہیں اللہ نے اس میں جوڑے بنائے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین میں سے چیزیں بنائی ہیں وہ مختلف قسموں کی ہیں. دونوں کو یہ مضمون شامل ہے. ومن انفسہم، اور خود تمہارے اندر بھی ازواج ہیں، تمہارے اندر نر مادہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس کو مفہوم کو شامل ہے. اور خود تمہارے اندر بھی مختلف قسمیں بنائی ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی تندرست ہوتا ہے، کوئی نیم ہوتا ہے، کوئی کچھ صفات کا ہوتا ہے، کوئی کچھ صفات کا ہوتا ہے. وہ نام سکتی ہوں. وہ مما لا یعلمون، اور اس مخلوق میں سے بھی جن کو یہ لوگ بالکل نہیں جانتے, اللہ نے بے شمار جوڑے اور بہت سی اقسام بنائی ہیں. ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ سمندر میں کتنی قسم کی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور کیا ان کا انتظام ہوتا رہتا ہے, کچھ بھی نہیں, کیا نظام چلتا رہتا ہے اس کی ہمیں خبر تک نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے. علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اس سے اپنی قدرت کو بتایا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خاص چیز کی طرف نشان نہیں فرمائی, اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کا زوج اور مقابل ہے. اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا کوئی مقابل اور دونوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے جو اپنی مخلوق بنائی ہے تو اس مخلوق کے اندر جوڑ ہے, برابر پانی کا کسی نہ کسی سے جوڑ ہے, اور خود پانی کے اندر جوڑ ہے, اس کے اپنے اجزاء ہوتے ہیں, اس کے اپنے گیسز ہوتے ہیں کہ جن گیس کو جن بنا والا جن چیزوں سے پانی بن رہا ہے. آپ دیکھیں گے لائٹ کو کہ اس کے اندر جو کرنٹ آتا ہے اس کے اندر بھی نرم آنا ضروری ہے, اس کے اندر بھی ایک نیگیٹو ایک پازیٹو ہونا پڑتا, اس میں ایک ٹھنڈا ایک گرم ہونا پڑتا. جتنی چیزیں مخلوقات کے اندر ہیں سب میں زور یا تو اس کا نر و مادہ ہونا اس کی شکل یا اس کا مقابل ہونا یہ پایا جاتا ہے. ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کا کوئی مقابل نہیں ہے, تو پوری کی پوری چیزوں میں شرکت معلوم ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ میں کسی کے ساتھ شرکت, اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت نہیں ہے. اس لیے وہ ذات ہے جس کے سامنے آدمی کو جھکنا چاہیے, اور وہ ذات ایسی ہے جس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. اور یہ اصل میں توحید کے اوپر دلالت کرنے والی آیتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو میرا کوئی جوڑ نہیں ہے تو میرا جوڑ کیوں لگا رہے ہو, جو میرا کوئی مقابل نہیں ہے تو میرے مقابلے میں کسی کو کیوں بٹھاتے ہو. شرک سے باہر رکھنے کی ایک بہت بڑی دلیل حق تعالیٰ شاہ نے اس میں بیان فرمائی. فرماتے وایت الحم اللہ منہ النہارا فإذا هم مظلمون. اور اللہ تعالیٰ کی اللہ نے ایک نشانی لوگوں کے لیے یہ بنائی ہے کہ رات ہے, ایک نشانی رات ہے, رات آتی ہے رات چلی جاتی ہے, اور ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ رات کا اور دن کا جو نظام خدا نے بنایا ہے یہ کیوں بنایا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب 40 سال کا آدمی ہوتا ہے بالخصوص تو ضرور بھی ضرور اندر سے ان چیزوں کے بارے میں سوال آدمی کے ابھرتا ہے. اگر آدمی غفلت میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ بجھ جاتا ہے, اور اگر آدمی ان سوالوں پر دھیان دیتا ہے تو پھر اس کو نور معرفت کا راستہ مل جاتا ہے, پھر وہ معرفت کے راستے سے پڑھ سکتا ہے, ایک طلب اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے بنایا کہ اصل آدمی کی جو عقل کے اندر پختگی آتی ہے وہ 40 سال میں چونکہ آتی ہے, تو یہاں آنے کے بعد آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ان چیزوں میں غور و فکر کر کے. اور یہ فرمایا کہ جس طرح سے 15 سال کے ہو جانے کے بعد میں اگر جسمانی بلوغ کے آثار نمودار نہ ہوں تو یہ آدمی کی بیماری کی علامت ہے. والدین اس کے اطباء اور حکیموں کی طرف ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنے اولاد کو, اور خود وہ بھی فکر مند ہوتا ہے کہ کیا بات ہے کہ اس کو اپنے ہم جنس کی طرف میلان نہیں ہو رہا. اسی طرح سے جب آدمی کی عقل پختی ہو اور جب وہ باشعور ہو جاتا ہے مکمل, اور اس کے بعد اس کو خدا کا شوق نہیں پیدا ہوا, خدا کی طلب نہیں پیدا ہوئی, اور کائنات کی نشانیوں میں غور کر کے اللہ کی طرف توجہ اس کو پیدا نہیں ہوئی, تو یہ بیمار ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس بیماری کو علاج کیا جائے, کہ کوئی اس میں خدا کی طلب نہیں ہو رہی. عمر کے اس مرحلے میں بھی اگر خدا کی طلب نہیں ہو رہی آدمی میں کہ میں کون ہوں, مجھ کو کس نے بنایا, جس نے بنایا وہ کیسا ہے, وہ کیا چاہتا ہے, اگر اس طرح کے سوالات آدمی میں نہیں پیدا ہو رہے اور آدمی کا ضمیر اس میں اس کو بار بار ٹچ نہیں کر رہا ہے, اس کے دل میں کوئی کھٹک نہیں آ رہی ہے, تو وہ بیمار ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے. حتی اللہ فرماتے وایت الحم اللیل, ایک نشانی لوگوں کے لیے رات ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رات آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو یاد کرتے, جب دن آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو یاد کرتے, جب صبح ہوتی تو حضور فرماتے اللہم اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین, یا اللہ ہم صبح میں آ گئے اور پورا ملک صبح میں آ گیا. مثل کا خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. جب رات آتی تو فرماتے اللہم امسینا وامت الملک للہ رب العالمین, یہ پوری دعا جو صبح کے بارے میں تھی, امسا کہ اللہ ہم شام میں داخل ہو گئے. جب اذانیں ہونے لگتی, اور جب خاص طور پر آپ غروب کے وقت میں دیکھیں گے کہ موسم جب اچھا ہوتا ہے, پرندوں کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی, تو بس چی 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 کرتے ہیں غروب کے وقت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم ھذا اقبال لیلی و ادبار نہاری و اصوات دعاتی فاغفر لی, یا اللہ یہ آپ کے دن کے جانے کا وقت ہے, یہ آپ کے رات کے آنے کا وقت ہے, اور یہ آپ کو پکارنے والوں کی آوازوں کا ٹائم ہے. چاروں طرف سے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں مغرب ہوتے اٹھتی ہیں, اور پرندے اس وقت میں جو پڑھتے ہیں روایتوں میں آتا ہے, پرندے کہتے ہیں سبحان الملک القدوس. یہ ہر پرندہ جو ہے اس موقع پر جو پڑھتا ہے اس کے الفاظ, اس کو اگر تعبیر کیا جائے عربی میں تو اس کا جو جملہ بنتا ہے وہ یہ ہے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس. یہ پرندے پڑھتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جو بادشاہ ہے جو بزرگ کریم ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سارے پرندوں کو روزی اسی جملے سے ملتی ہے, سارے پرندوں کو روزی اسی جملے سے ملتی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کو پڑھنے میں آدمی مہارت حاصل کر لے تو روزی کا پرابلم اس کا دور ہو جاتا ہے, کیونکہ سبحان الملک القدوس خدا کا ایسا اسم ہے کہ اس کے ساتھ میں روزی کو خدا نے جوڑا ہے. اور بات یہ ہے کہ جتنا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے خدا کے ناموں کے اثرات ہے اور کچھ نہیں ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ خدا کے ناموں کے اثرات, ناموں کی تجلی ہے, بتاؤ کچھ نہیں. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت, کہیں صفت رزاقیت, کہیں صفت ناصریت, کہیں صفت وادیت, کہیں صفت اماتت, کہیں صفت احیاء, کہیں زندہ کرنے کی جو صفت ہے وہ جلوہ اگر ہو رہی ہے تو لاکھوں بچے پیدا ہو رہے ہیں انسانوں کے جانوروں کے, اور کہیں عمارت کی صفت جلوہ اگر ہو رہی ہے تو لاکھوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے, اور کہیں شاطی کی صفت جلوہ اگر ہو رہی ہے تو ہزاروں لوگ ڈسچارج ہو جا رہے ہیں دواخانوں سے, اور کہیں اگر بیماری کی صفت جلوہ اگر ہو رہی ہے اس کا اس نام کا دور ہو رہا ہے تو صبح سے لے کے شام تک ہوا چلی ہوئی ہے بیماروں کی. دنیا میں جو حفاظت کے نقشوں میں, انتقام کے نقشوں میں, مصیبت میں, نفع میں, عزت میں, ذلت میں اور موت, ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا ظہور ہے اور کچھ کچھ نہیں ہے. تو سبحان الملک القدوس خدا کا ایک ایسا اسم ہے اور خدا کی ایسی تسبیح ہے کہ اس کے ساتھ اللہ نے پرندوں کے لیے اپنے مخلوق کی روزی کو جوڑا ہے. واللہ اعلم بحقیقت الحال, اتنا ضرور روایتوں سے ملتا ہے کہ پرندے اس موقع پر جو پڑھتے ہیں ان کی یہ تسبیح ہوتی ہے سبحان الملک القدوس. اس لیے فرمایا کہ آیت اللہم اللیل ایک نشانی لوگوں کے لیے رات ہے, نسلخ منہ النہار اور اس میں سے کھینچ کے ہم نکالتے ہیں دن کو. اس کا مطلب علماء نے یہ لیا ہے کہ اصل رات ہے, دن اس کا خور ہے, دن عارضی طور پر آتا ہے. اصل اس کا یہ ہے کہ دن جو ہے وہ چاند اور سورج کی روشنی سے جوڑا ہوا ہے, سورج نکلتا ہے تو دن ہے ورنہ نہیں. تو خود سورج اور سورج کا وجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور لگایا ہے نا زمین کے ساتھ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو ظلمت ہے اس کے واسطے, اصل حالت فضا کے لیے کیا ہے ظلمت کی ہے, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو چڑھایا. اس لیے فرمایا کہ نسلخ منہ النہار, ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو, اس میں سے دن کو کھینچ کے نکالتے ہیں. فیضا ہم مظلمون, جب ہم رات میں سے دن کو رات کے اوپر دن کو چڑھاتے ہیں پہلے, جب رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں جیسے کپڑا اتار لیتے ہیں, فیضا ہم مظلمون, لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ شاہ رخ نے فرمایا. اور یہ نشانی اس طور پر ہے کہ یہ بھی کوئی اٹکل کا نظام نہیں ہے. انسان کے اندر جو کنواں اللہ نے رکھے ہیں اور کائنات میں انسان جتنی چیزوں کو اللہ نے جان دی ہے ان کی جو کنواں ہے وہ کچھ ایسے ہیں کہ مسلسل دن اس کو برداشت نہیں کر سکتے, مسلسل رات اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہر تھوڑے عمل کے بعد میں وقت کی ضرورت ہے, اس میں استراحت کی ضرورت ہے, اور استراحت میں بھی اس شام کی استراحت کی ضرورت ہے کہ آدمی ساری چیزوں سے بے خبر ہوتا ہے, اس کو یہ بھی پتا نہ چلے کہ میں استراحت کر رہا ہوں. دن میں آدمی کو یہ نہیں معلوم ہوتا میں آرام دے رہا ہوں, بلکہ اس سے بھی غافل ہو جاتا, پوری طرح اس کے جسم کو آدمی کو ریسٹ مل جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے رات کو بنایا تمہارے سکون کے لیے اور دن کو بنایا ہم نے تمہارے کام کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات میں کام کرنا صحیح نہیں ہے اور دن میں آرام کرنا صحیح نہیں, بنانے کی ایک وجہ ہے. اب آدمی اپنی ترتیب سے بالنا چلا بدل بھی لیتا ہے, جاب کا ٹائم بدل گیا تو کیا کر سکتے, مگر ایک عام حالت ہے جو بیان کی جا رہی ہے پوری مخلوق کی. اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ظاہر کہ اس کے پیچھے ذہن کام کر رہا, یہ نہیں کہ ایک دھماکہ ہو گیا اور برابر اس میں سورج نکل رہا تو اس ٹائم سے نکل رہا اس کا نام دن ہو گیا اور اس ٹائم سے نکل رہا اس کا نام رات ہو گیا, ایسا نہیں. بلکہ اس پورے محکم نظام کے ساتھ میں قرآن پاک میں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اچھا یہ غور کرو, اگر ہم دن کو دن رکھ دیں اور کبھی رات نہیں آئے تو تم کو کون لا کے دے گا؟ تم انجال اللہ علیکم النہار اسرمدا الیوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ, کون تم کو رات لا کے دے گا؟ کون سا خدا ہے کہ تم کو رات لا کے دے گا؟ ٹھیک, کوئی ایسا خدا ہوگا منگا دو اس سے رات. فلا قل ارایتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الیوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل, آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو رات کر دے تو پھر کون ہے جو تم کو دن, کون سا خدا ہے جو تم کو دن لا کے دے گا؟ لا کے نہیں دے گا. وہ تو ہمارا اپنا ایک نظام ہے, اس نظام کے ذریعے سے ہم نے رات کو تمہارے اوپر تاریخ کیا, پھر دن کو لایا تاکہ رات کا اپنا نظام تم چلو یعنی اس کے حساب سے رہو, دن کے اس کے نظام کے ساتھ رہو. تو یہ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بتا, جب رات آئے تو خدا کی یاد ضروری ہے, یہ تبدیلی سے جب دن آئے تو خدا کی یاد ضروری ہے. اتنی بڑی نشانی آدمی کے سامنے سے گزر جائے اور آدمی کو خدا یاد نہ آئے تو اس سے بڑا اندھا اور کیا ہے؟ اندھا پن اسی کو تو حضور اللہ نے فرمایا کہ اصل دل کا اندھا پن اندھا پن. اس لیے فرمایا رہا ہے آیت اللہ اللہ نسلخ منہ النہار ایک نشانی لوگوں کے لیے لاغات ہے جس سے ہم کھینچ کے دن کو نکالتے ہیں, جب دن کو کھینچ لیتے ہیں فیضا ہم مظلمون تو لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها, اور سورج یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے جو دوڑتا ہے اپنے مستقر پر, اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اندازہ لگایا ہوا ہے, اندازہ باندھا ہوا ہے اس ذات کا جو کہ زبردست ہے, غلبے والی ہے, اور یہ اندازہ اس ذات کا ہے جو کہ علم والی. اللہ شانہ نے جو سورج کو بنایا اور سورج کو جس اندازے پہ رکھا اور اس کو جس جگہ سے حرکت میں لگا دیا اور اس کو جس محور میں رکھا جو اس کا دائرہ بنایا, وہ اس شان کے ساتھ کچھ ہے کہ اس نے بے انتہا علم رکھا ہوا اور اس میں بے انتہا قدرت رکھی ہوئی. بندے والا اور قدرت والا بھائی مانا ہے کہ اتنی بڑی مخلوق کو خدا نے بنایا اور وہ اس کے کنٹرول میں اس طرح سے ہے کہ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا لاکھوں ہزاروں سال کروڑوں سال ہو جانے پر. جس محور کے ساتھ میں اس کو رکھا ہوا ہے فضا کے اندر وہ بڑا وہاں پر اسی جگہ پر کام کرتا رہتا ہے. اور جس کتنی حرارت اس کو پہنچنی چاہیے, کتنی حرارت اس کی نہیں پہنچنی چاہیے, اس کا کیا اثر رات اور دن پہ موسموں پہ ہونا چاہیے, کیا اثر اس کا جانوروں پہ ہونا چاہیے, کیا اثر اس کا نباتات پہ اور اگنے والی چیزوں پر ہونا چاہیے, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے انداز سے بنایا ہے. علماء نے اسے فرمایا کہ اصل یہ جتنا نظام ہے پورا کا پورا یہ سورج کے ذریعے سے اللہ نے قائم فرمایا ہے. اسی لیے اس کائنات کو جس میں میں اور آپ رہتے ہیں اس کو نظام شمسی کہا جاتا ہے. یہ سورج کے ماتحت رہنے والے اور اس کے زیر اثر رہنے والے پورے کواکب ہیں جس میں سے ایک کوکب عرض بھی ہے. پورے سیارہ اور سب ستارے ہیں یہ جس میں سے ایک زمین بھی ہے جس کے اوپر میں اور آپ رہتے ہیں, اور یہ اس نظام شمسی کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے پورا کا پورا. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ سورج خود بھی حرکت کر رہا ہے, تجرید سورج حرکت کر رہا چلتا رہتا ہے اپنے مستقر پر. تو معلوم ہوا کہ سورج چلتا ہے حرکت کرتا ہے. اب یہ کہ سورج کے ساتھ زمین بھی چلتی نہیں چلتی وہ ایک الگ بات ہے, اور سورج جس نظام کے ساتھ میں ہے اس نظام کے ساتھ دوسری اور چیزیں بھی چلتی نہیں چلتی وہ ایک الگ بات ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس آسمان کے ساتھ اس کا جوڑ ہے تو وہ آسمان بھی چلتا نہیں چلتا وہ ایک الگ بات ہے. اتنی بات تو ماننی پڑے گی قرآن پاک کی صراحت سے کہ سورج چلتا ہے. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سورج تو اپنی جگہ ہے زمین اس کے طرف میں گھومتی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمین بھی گھومتی ہوگی, مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سورج نہیں گھومتا. یہ تو آپ کو کہنا ہی پڑے گا کہ سورج گھومتا ہے, کیونکہ قرآن پاک میں الگ بالکل صاف اور صحیح ہے. فرمایا الشمس تجری مستقر اللہ, سورج دوڑتا ہے اپنے مستقر پر, چلتا رہتا ہے اپنے مستقر پر. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور اسی طریقے پر ہم نے چاند کی نشانی بنائی ہے, والقمر قدرناہ منازلہ, اس کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں باضابطہ. اس کے ایک دن کہاں تک جانا ہے, دوسرے دن کہاں تک جانا ہے, تیسرے دن کہاں تک جانا ہے, اس طرح سے اپنے پورے مہینے کے اندر وہ اپنے پورے دور کو اپنے پورے چکر کو مکمل کرتا ہے. اسی وجہ سے اس کی جو اس کا پورا دور ہوتا ہے وہ 28 دن میں ہوتا ہے. ہوتا تو ہے 29 یا 30 دن میں, لیکن کیونکہ ایک دن نظر نہیں آتا اس لیے 28 دن کے اندر اس کے دور کو بیان کیا جاتا ہے. حتیٰ آ جاتا اردو القدیم, یہاں تک کہ وہ واپس ہو جاتا ہے گھٹتے 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 بالکل کھجور کی سوکھی پرانی ٹہنی کی طرح سے. کیونکہ آرام کو سمجھائی جا رہی ہے ایک بات میں, وہ چاند کیسے نکلتا ہے, بڑھتے 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 بدرے کامل ہو جاتا ہے, پھر کے دوسرے دن سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, تو گھٹتے گھٹتے پھر بالکل کاڑی کی طرح ہو جاتا ہے, جھکی ہوئی کاڑی. سوکھی ہوئی کاڑیاں جو ہوتی ہیں نا وہ مر جاتی ہیں. اور میں کل اردو القدیم بالکل پرانی ٹہنی جو ہوتی ہے جو مر جاتی ہے سوکھ کر ایسے باریک ہو جاتی ہے, اور پیلاپن بھی آ جاتا ہے کسی درجے میں, جیسے کاڑی کے اندر پیلاپن آ جاتا ہے. لشم سے یم بھی رہا انتود دیکھ قمر, نہ تو سورج کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑے, وہ للے سادو کو نہا, اور نہ رات کو یہ بات ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے نکلے. کل دن تھی فلکی یس بہور, ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیرتے رہتے ہیں. اطارہ شاہ فرماتے ہیں کہ چاند اپنی جگہ پر تیر رہا ہے, سورج اپنی جگہ پر تیر رہا ہے, اور یہ فرمایا کہ یس بہور ایسے ہیں وہ جیسے فضا کے اندر, جیسے پانی کے اندر کشتیاں ہیں, جسے تیل کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے, بس بالکل اسی طرح فضا کے اندر ایسے بڑے بڑے ہنڈولے جو ہیں یہ اپنا تیر رہے ہیں, اور ایک مستقر کے ساتھ میں بالکل ٹھکانے کے ساتھ ہے. کتنا اس کے پیچھے علم ہے اور کتنا اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اتنی بڑی نشانیاں آدمی دیکھے اور کوئی عبرت نہ لے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تک نہ پہنچے, اللہ کی محبت تک نہ پہنچے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتوں کا نظام کس طریقے سے ہمارے لیے بنایا ہے. اس نظام شمسی کے بارے میں کتاب دیکھ رہا تھا تو ایک بات بڑی عمدہ مجھے ملی, جس سے ہم کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ نظام شمسی باوجود اتنا عظیم ہونے کے, جس سے ہم اللہ کی وحدانیت کو سمجھتے ہیں, پھر بھی کائنات خدا کی کیسی عجیب و غریب ہے. اصل یہ ہے کہ کائنات جو ہے جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے. جیسے اللہ لامحدود ہے, اللہ کی قدرت لامحدود ہے, تو اس کا مظاہرہ بھی خدا نے ایسے ہی کیا ہے. اگر آپ کسی دکان پہ چلے جائیں اس کو دیکھیں کہ وہ روٹیاں پکانے والے کے پاس کھڑے ہو جائے, وہ اپنے بڑے ڈش میں سے پیڑے لیتے جا رہا ہے, روٹی بناتے جا رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ جتنا اس کے پاس میں میٹیریل ہے اتنی روٹیاں بنا کے وہ اپنا کام فنش کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے تو ان کے پاس کی ڈش میں ایسا کوئی میٹیریل محدود نہیں تھی, اس لیے جو انہوں نے بنایا ہے اور اس کے اندر جو علم رکھا ہے, اس کے جو منافع قائم کیے, اس میں جو حکمتیں جوڑی ہیں, آدمی کی عقل حیران رہ جائے, جو جتنا سوچے اتنا زیادہ اس پر عظمت اللہ پاک کی کھلے گی. عقل اللہ پاک کتنے عظیم ہے. ایک جگہ میں نے دیکھا یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سورج جو ہے اپنی زمین سے 3,00,000 گنا بڑا ہے. اس پورے عرض سے زمین جب بولی جائے تو اس مقام پہ جبکہ ہم کو معرفت حاصل کرنی ہے, صرف یہ زمین نہیں سوچنا جہاں پہ ہم گھوم رہے ہوئے, بلکہ اس پورے پورے عرض کا تصور ہے, جس میں پورے 7 بر اعظم آئے, پورے سمندر آ جائے, اور جناب والا پورے پہاڑوں کا نظام, پورا جو پورے عرض ہے ہزاروں میل کا, اس پورے اس سے 3,00,000 گنا بڑا ہے جسم.
ایک گنا دو گنا نہیں 3 لاکھ گنا. اور کہا کہ اس کے اطراف میں جو سیاروں کا نظام ہے وہ اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے کواکب کا, اور اس کے بعید ترین سیارے کا فاصلہ 2,79,30,00,000 میل ہے. 2,79,30,00,000 میل ہے. سورج سے جڑا ہوا ہے وہ بھی کوکب, اس کے اوپر اثر اللہ نے ڈالا ہے, اس کا نظام اتنا ہے. اس عظمت کے باوجود نظام شمسی کہکشاں کا ایک چھوٹا حصہ ہے. کہکشاں ایک ایسے ہی ستاروں کا ایک پورا, یہاں سے وہاں تک چادر جاتی ہے اس کی, رات کی اندھیری میں 12 بجے رات کو آپ دیکھیں گے تو یہاں سے وہاں تک ہم افق کے اوپر ایک ایسی روشنی سے بہت اونچی نظر آتی ہے, ہلکی سی, بالکل ہلکا ہلکا اس کا اثر نظر آتا ہے. اس نظام شمسی کا یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس کہکشاں کا یہ نظام شمسی ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس کہکشاں میں تقریباً 3,000,000,000 سورج پائے جاتے ہیں. پھر یہ کہکشاں پوری کائنات نہیں بلکہ یہ 20,00,000 کہکشاؤں میں سے ایک کہکشاں ہے جس کا اندازہ ہوتا ہے, اور اس سے قریب ترین صحابی یعنی اس جو کہکشاں ہماری ہے نظام شمسی جس کا یہ پارٹ اور حصہ ہے, اس کہکشاں سے دوسری کہکشاں کا جو فاصلہ ہے وہ قریب ترین فاصلہ اس کا اتنا ہے کہ اس کی روشنی دوسرے کہکشاں کی روشنی اس کہکشاں تک آنے کے لیے کم سے کم فاصلہ 10,00,000 سال کا ہے صرف روشنی آنے کے لیے. اور جو دور کے اجرام پائے جاتے ہیں دوسرے نظام شمسیوں کے اندر اس کی صرف روشنی اس کہکشاں تک آنے کے لیے کم از کم 10 کروڑ سال کا فاصلہ چاہیے. یعنی اگر روشنی کو چھوڑ دیا جائے تو جا رہی 10 کروڑ سال جائیں گے تو بڑی ترین کہکشاں کا اثر اس قریب ترین کہکشاں پر آئے گا, اتنا فاصلہ. اب اندازہ کرو کہ کائنات کتنی بڑی خدا نے بنائی. اور پھر اس نظام کے ساتھ میں یہ پورا نظام سورج اپنے پورے ثوابت کے ساتھ, سیاروں کے ساتھ, پورے کرے کے ساتھ, جو چیزیں اس کے ساتھ میں پورے خلا کے ساتھ, یہ 20 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھومتا ہے. ایک سیکنڈ میں 20 کلومیٹر. اچھا یہ سورج اپنے نظام کے ساتھ میں گھوم رہا ہے, اس سورج کے نظام کے اندر شمسی نظام میں جو ثوابت اور سیارے ہیں وہ اپنی جگہ پر الگ گھوم رہے ہیں. جیسے یہ زمین ہے اس کے اپنے گھومنے کی ایک نوعیت ہے پوری, اس کے تابع ہو کر یہ پھر اپنا الگ چکر لگاتی, اور اس کے اندر یہ بات ہے کہ یہ 1,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی. آپ کسی پہیے کے اوپر, گاڑی کے پہیے کے اوپر پانی ڈال دیں گے, پانی میں سے گاڑی چلائیں گے تو پانی کتنا اڑتا ہے, جس تیز رفتاری سے گاڑی آئے گی اسی تیز رفتاری سے پانی اڑے گا. انسان زمین کے اوپر رہتے ہیں, جانور زمین پر رہتے ہیں, ان کو کتنی دور اچھلنا چاہیے تھا زمین سے. جب یہ 1,000 میل کی رفتار سے گھوم رہی ہے تو سارے انسانوں کو دور چل جانا چاہیے تھا زمین سے. مگر یہ خدا کا کتنا عجیب و غریب نظام ہے کہ جتنا آدمی کے اوپر ہوا یعنی زمین گھوم رہی ہے اتنا ہی ہوا کا پریشر آدمی کے اوپر ہے. یہاں سے لے کے پورا ہوا کا جو کورا ہے نا وہ آدمی کو دبا, تنا ہوا آدمی کے اوپر ہے جس کی وجہ زمین کے اندر کھینچ رکھی ہوئی ہے کسی, اس کی وجہ سے آدمی زمین سے چپکا ہوا. اور لوگ سارے کے سارے زمین پہ ایسے نہیں ہیں بلکہ زمین پہ ایسے ہیں. عجیب نظام ہے پورا آواز وہاں تک. وجہ سے میں ایک مطلب سنایا بھی تھا آپ کو کہ اس وقت انڈیا میں پاکستان میں کیا ہے دن ہے نا, کیوں اس واسطے کہ سورج اتنے چلے گئے, اس واسطے دن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اوپر ہیں, زمین تو گول ہے, آپ اوپر ہیں, انڈیا پاکستان نیچے ہے. تو جو انڈیا پاکستان کے آپ کے دو تعداد ہیں یہ لوگ کیسے بیٹھے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں یا لٹکے ہوئے ہیں؟ ایسا بیٹھے ہوئے سیدھے جیسے اپن بیٹھے ہیں یا ایسے اوپر لٹکے ہوئے ہیں جیسے چکن لٹک جائے سب کو, جیسے بڑا کا لٹکا ہوا ہوتا ہے, جیسے آبادی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں درختوں کو, جیسے گولا لٹکا ہوا ہوتا ہے سب کو, جیسے گولا سب کو لٹک رہا ہے, ایسے پورا آدمی ہوگا انڈیا پاکستان میں لٹک رہے ہیں, اسی پہ چل رہے ہیں, اسی پہ بھاگ رہے ہیں. اچھا یہ تو ہم یاد آج کے بول رہے ہیں نا, آپ انڈیا پاکستان والوں سے پوچھو گے ہم کو لٹک رہے ہیں تم لٹک رہے ہیں, ہم کو لٹکیں گے تم لوگ ہمارے نیچے ہیں بولتے ہو, ان کو ایسا دکھ رہا ہے کہ ہم ان کے نیچے ہیں اور ہم الٹے لٹکے ہوئے ہیں. اب بات سمجھنے کی آتی ہے اس بات کہ ہم سر کے بعد زمین پہ لگے ہوئے ہیں, ہم تو پیر کے بعد ایسا مطلب ہے کہ ہمارا سر الگ ہے. جیسے آپ چکنی کو لٹکا گئے تو پیر اس کے ہو جائیں گے ادھر اور سر اس کا کتنا نیچے ہے تو نیچے لٹک رہا نا, تو ہمارے پیر زمین سے لگے. اگر ہم سر ہمارا زمین کی طرف ہوتا تو ہم زمین پہ لگے ہوئے ہوتے, جب ہمارے پیر زمین پہ لگے ہوئے ہیں تو ہم تو الٹے لٹکے ہوئے ہیں. زمین پھر رہی ہے, ہم الٹے لٹکے ہوئے ہیں, ہوا کا پریشر ہے جو اس کو دبا ہوا ہے, اور زمین کی شکل ہے جو اس کو کھینچے ہوئے ہیں, اور گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, لگے ہیں. اتنا بڑا نظام کام کر رہا ہے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہوا.
کس قدر اللہ پاک کی حکمت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کتنا اللہ کا علم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کتنی اللہ کی قدرت جڑی ہوئی ہے، اور کیسا محکم نظام اللہ رب العزت نے اپنا چالو فرمایا. اور فرمایا کہ پھر اپنے نفس کے اندر تم غور کرو، امین نام سے وہ آگے ہے نفس آگے اندرون کے اندر جو نظام خدا نے بنایا ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے نشانیوں سے پوری ہماری کائنات بھری ہوئی ہے، اگر تم اس نشانیوں کے اوپر غور کرو گے تو سوائے ہمارے کسی اور کی طرف تمہارا ذہن نہیں جائے گا کہ اور کوئی ہو سکتا ہے. ایک تو ہمارے وجود کو ماننا پڑے گا کہ ہم ہیں، کہ ہم نے کیا ایسا ہے کہ بغیر کسی کے کیے کے اتنا بڑا نظام ایسا نہیں بن سکتا. ایک چھوٹی سی کشتی نہیں بن سکتی بغیر بنانے والے کے، ایک چھوٹا سا گلاس نہیں بن سکتا بغیر بنانے والے کے، ایک چھوٹا سا ڈیسک نہیں بن سکتا بغیر بنانے والے کے. تو اتنا بڑا پورا کا پورا نظام بغیر بنانے والے کے بنے بھلے کیسے ممکن ہے؟ اور جیسے اس بات پر تمہیں یقین آ جائے گا ویسے اس پر بھی یقین آئے گا کہ وہ ایک ذات ہے، اس میں کوئی شریک نہیں. اگر کوئی اس میں شریک ہوتا تو اتنے بڑے نظام کے اندر درہم برہمی ہو جاتی اور وہ نظام قابو میں نہیں آتا. جب اس کا ہونا واجب وہ تسلیم ہو جائے گا، اور جب اس کا ایک ہونا واجب وہ تسلیم ہو جائے گا تو پھر کوئی اور پھر اور کیا بات مانے ہیں اس کے سامنے سر جھکانے سے، ان کے سامنے اپنی ناک رگڑنے سے، اس کے سامنے اپنی ذلت کا اقرار کرنے سے، اور اس کے ساتھ اپنی عبادتوں کو اور اپنی نظروں کو اور اپنے ساری عقیدتوں اور محبتوں کو جوڑنے اور وابستہ کرنے سے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی نعمتوں کے ذریعے سے اپنی طرف دعوت دی ہے اپنی مخلوق کو، تاکہ یہ نشانیاں ہماری کائنات میں ہیں، ان کائنات کی نشانیوں کے ذریعے سے تم ہم کو پہچانو. یہ ہماری معرفت کا سلسلہ ہے. فرمایا کہ لسم سے ہم نبی لہان تدی کل قمر، نہ تو سورج سے یہ بات ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑے، ولم سادو پر نہا، نہ رات کے یہ بات ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے نکلے، وکن ان کی فلک اس بہون، اور ہر ایک اپنے 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 مدار کے اندر. فلک آسمان کو نہیں کہتے بلکہ ہر گول چیز کو کہتے ہیں. تو جس جگہ جو سورج کی جگہ اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھی ہے وہ اس کا فلک ہے. ایک ہے سما اور ایک ہے فلک، آسمان الگ ہے فلک الگ ہے، الگ ایک دوسرے پر بولتے ہیں مگر فلک ہر گول چیز کو کہتے ہیں. اس لیے جو سورج کے چلنے کی جگہ ہے وہ اس کا فلک ہے، جو چاند کے چلنے کی جگہ ہے وہ اس کا فلک ہے، اور ہر ایک اس میں تیر رہا. وہ آیا کہ اللہ منا حملنا ضروریت ہوں بالکل کل مشہور. اب اس سے فارغ ہو کر سمندری جو نشانیاں نعمتیں ہیں ان کی طرف نشانی فرماتے ہیں. اور ایک نشانی ہمارے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو اٹھایا ہے ایسی کشتی میں جو بھری ہوئی ہے، بالکل کل مشہور بھری ہوئی کشتیوں کے اندر. کشتی کے نظام پر غور کرو کہ کس طرح سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کے ساتھ والوں کو انہیں کو کشتی کے اندر بٹھا کے بچا دیا بھری ہوئی کشتی کے اندر، نہیں تو سارے کے سارے گئے تھے، پوری زمین ختم ہو گئی تھی. اور پھر اس کے بعد بھی اس کے ذریعے سے لوگوں نے کشتیاں بنانا شروع کی، اللہ کے اس نظام کے لوگ واقف ہوئے کہ ایسا ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نقل کے ذرائع شروع ہو گئے، اپنے اپنے اولاد کو سفر کے لیے بھیجتے ہیں، سامان ادھر سے ادھر آتا ہے اور جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی ایک اور تفسیر فرمائی ہے. انہوں نے فرمایا کہ وہ آیت اللہ عملہ امن ضروریتا ہوں فلفل کی مشہور سے مراد ہے ماں کا پیٹ، کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں اٹھایا. کیونکہ ماں کا جو پیٹ ہے رحم ہے جس میں بچہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے مثل کشتی کے سے اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس میں یہ تیرتا رہتا ہے. آدمی جو ہے اولاد جو ہے انسان کی وہ اس کے اندر تیرتی رہتی ہے، یہ بتایا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتے رہتے اس میں، جیسے گلگلا تیل میں چلتا ہے چلا ہوا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر ایسا ہوتا رہتا ہے. اور وقت مقررہ پر پھر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں وعدہ فرماتے ہیں. تو کتنا بڑا نظام ہے کہ یہاں اگر آدمی کو پانی میں ڈبو دیا جائے تو مر جائے، اور وہاں پانی اگر سوکھ جائے تو مر جائے. وہاں اس میں اس کو ڈبتے ڈبے رہنا ضروری ہے، لیکن اس میں غوطہ کھایا ہوا ہونا ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تفسیر یہ بھی فرمائی ہے. تو میں ایک نشانی ہماری یہ ہے کہ ہم نے ان کے اولاد کو اٹھایا ایسی کشتی میں جو بھری ہوئی، وہ خلقنا لهم من مثله ما يركبون، اور پھر اسی کشتیوں کی طرح سے ہم نے ان کے لیے ایسی چیزیں پیدا فرمائی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. کشتی پر سوار ہوتے ہیں، کشتی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا ایک تختہ بھی ڈوب جاتا ہے، مگر پوری کشتی کے گرانے کی کچھ حیات خدا نے ایسی بنائی کہ کشتی نہیں ڈوبتی ہے. اسی طرح سے کشتی کے علاوہ اور دوسری چیزیں ہیں جن میں لوگ سوار ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نازک چیز ہوائی جہاز ہے کہ فضا کے اندر وہ تیرتا ہے. اگر تھوڑی ایک چھوٹا سا یعنی ایک ماشے اور دو ماشے کا لوگ لوہا اور کنکر اچھال لیں گے تو وہ زمین پہ گر جائے گا، مگر اس کو بنایا اس طریقے سے جاتا ہے سیکڑوں آدمیوں کو لے کے اڑتا رہتا ہے فضا کے اندر اور تیرتا رہتا ہے فضا کے اندر. اور اسی طریقے سے مایہ کبھی جس پر لوگ سوار ہوتے ہیں وہ چیزیں ہم نے بنائی، کہ جتنی چیزیں لوگوں نے بنائی ہیں اور ماں عملت ہوگا آپ ماں موسم لے چکے ہیں، جو کے معنی میں جو تم نے بنایا ہے اس کے لیے ہم خالق ہیں. تو اب جتنی ایجادات ہو رہی ہیں لوگوں کی حمل نقل کی اور سواریوں کی ادھر سے ادھر منتقل ہونے کی، ان سب کو یہ بات شامل ہو گئی. فرمایا کہ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، اور کشتی میں جیسی چیزیں ہم نے ان کے لیے پیدا کی ہیں جن پر لوگ سوار ہوتے ہیں. ان نشاء نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون، اور فوراً ڈراتے ہیں. فرماتے اگر ہم چاہیں تو سب کو ڈبو دیں، جتنے لوگ کشتی میں سوار ہیں اور جتنے لوگ جہاز میں جا رہے ہیں اور جتنے لوگ گاڑیوں میں پھر رہے ہیں سب جا کے وہاں ختم ہو جا سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو سب کو پکڑ لیں گے. کسی کا ذہن نہیں جا رہا ہے کہ یہ کار اللہ نے مجھے دی. کوئی نہیں سوچ رہا کہ یہ سیارہ اللہ نے مجھے دیا. اور کوئی نہیں سوچ رہا کہ یہ ٹرین اللہ نے ہمارے لیے حوالے فرمائی. اور کوئی نہیں سوچ رہا کہ کشتی اللہ نے ہمیں دی. اور کشتی کے بارے میں تو فرمایا کہ جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو شرک کرتے رہتے ہیں اور جب مختلف قسم کی بابی سموں آ کے گھیر لیتی ہے اور بھرت میں پھنس جاتی ہے کشتی تو سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارے. اللہ بچا اللہ میں آپ ہیں بچانے والے, آپ ہیں بچانے والے. ایسا مثلا انسان ہے درود آنے والی جمبی پارمانا پائدہ اٹھتے بیٹھتے اللہ اسی کو پکارتے. فلما کشپنا ہم بجور ہوں جب اس کو ہم تکلیف کو دور کر دیتے ہیں مر و کال میں دونوں علاقوں کے مسا ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی ہم سے سادے کا ہی پڑا تھا. ایک دفعہ فرمایا کہ حتی اذا یعنی جب کشتی کے اندر لوگ سوار ہوتے ہیں اور ہوا خوشگوار چلتی رہتی ہے تو بڑے بخشاش ہوتے ہیں اور جب ہوا سخت کرنے لگتی ہے تو پھر ہم کو پکارنے لگتے ہیں اور جب ہم ان کو لے کے آ جاتے ہیں خشکی کے پاس کنارے پر تو اذا مشرکون پہچانا شروع کر دیتے ہیں. فوراً ذہن جاتا ہے کہ وہ فلاں فلاں بت نے ایسا کام کر دیا, فلاں بت مدد کو آ گیا تھا, فلاں مدد کو آ گیا تھا, اس کو میں بچ گیا. وہاں تو کوئی بت نہیں آیا تھا ذہن میں. جب کنارے پر آ گئے تو اس کی برکت وہ بت یہ بت سب آگے سمجھاتے رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نجات پا گئے. اللہ نے فرمایا اچھا تم کنارے پہ آ گئے نا, اب اگر اللہ خشکی میں بچا دیا تو کون بچانے والا ہے؟ پانی میں سے تو بچی آ گئے نا. اگر میں یہاں بچا دوں زمین میں تو کون بچ کے آنے والا ہے؟ یا مجبور کر دو تم کو پھر پانی ملا ہے تو پھر تم کس طریقے سے بچ پاؤ گے؟ کون تم کو بچا سکے گا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان نشان گری ہوں اگر ہم چاہیں تو سب کو ڈبو دیں. فلا شریف رحم والا ہوں ان قدور, نہ تو کوئی فریاد رہے سے ان کی پوچھنے کے واسطے کہ تمہارا کیا حال ہے اور نہ کوئی ان کو بچایا جا سکے, نہ کوئی بچانے کے لیے آ سکتا نہ کوئی فریاد رسی کر سکتا. اللہ رحمت منا, بس بات یہ ہے کہ یہ ہماری مہربانی ہے اور متاع الہیم ایک متعین وقت تک فائدہ دینا منظور ہے دنیا میں. اس لیے ماننے پر بھی نہیں ماننے پر بھی, شکر پر بھی اور کفر پر بھی, ہم کو پہچاننے پر بھی نہیں پہچاننے پر بھی دنیا کے نظام کو ہم نے رکھا ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی کر رکھی ہے عام رحمت کے طور پر لوگوں کے ساتھ اور ایک متعین وقت تک فائدہ پہنچانا طے فرما دیا. یہاں پہ نماز اپنے پاس 10 بجے ہے, بس میں ابھی ختم کر رہا ہوں تھوڑی دیر میں. وہی باقی الحمد تقوا بین ادیکم اما خلفکم لعلکم ترحمون, اور جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو اور بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے, اگر تم نے نہیں مانا خدا کو نہیں پہچانا تو تمہیں عذاب آئے گا, تم اس سے بچو. اما خلفکم, اور جو تمہارے مرنے کے بعد آنے والا ہے, ان دنیا میں بھی سامنے آ سکتا ہے اور مرنے کے بعد میں بھی تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا معاملہ ہو گئی ہوگا, تو تم اس سے ڈرو لعلکم ترحمون. تم مانتے نہیں ہیں, مانتے نہیں ہیں, یہ اللہ نے یہاں نہیں فرمایا. تو اس واسطے سے آج نہیں مانتے ہیں, یہ ان کی عادت پرانی ہے, یہ ذکر فرما دیا. اس لیے یہاں اس کا جواب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم, بات یہ ہے کہ کوئی بھی پروردگار کی طرف سے ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے کوئی نشانی, الا كانوا عنها معرضين, مگر وہ اسے اعراض ہی کرتے ہیں, مانتے نہیں دیتے. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں مرحمت کیا ہے, رزق دیا ہے, قال الذين كفروا للذين آمنوا, تو کافروں نے کہا ایمان والوں سے, ان تطعموا من لو يشاء الله اطعمه, کیا ہم کھلائیں ایسے لوگوں کو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کھلا دیتے, بے غریبوں کو اللہ نے نہیں دیا اور آپ ہم کو کہیں دے بول کے, تو اگر اللہ چاہتا تو ان کو دینا, جب اللہ ہی نہیں چاہا تو ہم کل کو دینا ان کو, ایسی منتظر ہے. جب مسلمانوں نے کافروں سے کہا کہ بھائی تم خرچ کرو, اور ظاہر ہے کہ مسلمان کافروں سے جو خرچ کرنے کو بولیں گے تو مرغ وطن اور اخلاقن بولیں گے, چاہیے مذہبی اعتبار سے خرچ کرنا تو ان پر آئے نہیں, جب تک ایمان نہیں لائیں گے تو زکات وکات بھی نہیں ہے. تو یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی جب دعوت دی جاتی ہے دی گئی تھی تو ان لوگوں نے شرارت میں یہ کہا تھا کہ بھائی وہ جو غریب لوگ ہیں ان کو اللہ نے نہیں دیا تبھی تو وہ غریب ہے نا, تمہارا تو اکیلے یہ سب اللہ ہی کرتا ہے, اللہ نے نہیں, جب اللہ نے نہیں دیا تو ہم نہیں دینا. ہلو تو مل یہ شاء اللہ ہوا تھا, جب اللہ چاہے ان کو کھلائے تو پھر ہم ان کو کیوں دیں؟ ان تم اللہ سے بلال مبین, تم تو بس کھلی ہوئی گمراہی میں ہو. یا تو ایران تم اللہ فضر علیہ مبین, کافروں نے کہا کہ تم غلطی کر رہے ہیں, ان کے جملوں کا نقل کیا گیا, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا کھلی ہوئی گمراہی ہے. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لوگ رازق مانتے تھے مگر یہ شرارت کرتے تھے, تو شرارت والے جملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہرایا ہے, اور یہ نہیں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے تم کو دیا ویسے ان کو بھی دے سکتا ہے, جیسے ان کو نہیں دیا ویسے تم سے بھی چھین لے سکتا ہے. تم کو جو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ تم کو زیادہ دے دیا اور غریبوں کو نہیں دیا تاکہ تم ان پر خرچ کرو, وہ اس لیے تاکہ تمہارے ذریعے سے ان پر خرچ کروا کر تمہارے نظام کو صحیح کیا جائے. ایک دوسرے کا محتاج بنایا گیا کہ غریبوں کی محنت کے محتاج امیر ہیں, امیروں کے پیسوں کے محتاج غریب ہیں, تب سب چلیں گے, ورنہ تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ نہیں ہے کہ غریبوں کو نہیں دینا ہے اس لیے نہیں دیا, امیروں کو دینا ہے اس لیے دیا, بلکہ غریبوں کو کچھ دیا یعنی محنت مزدوری سم دیا, امیروں کو کچھ دیا ہوا نہیں, دولت ثروت امارت دی. اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں, کچھ کام تمہارے ان سے بنے, کچھ کام تمہارے ان سے بنے. اس مسئلہ کے تحت ہم نے تمہارے درمیان میں فرق کیا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو فضل کرنے کی وجہ سے دیا اور ان پر پہل کرنے کی وجہ سے نہیں دیا, ایسا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, تو کہتے ہیں کافر ایمان والوں سے الو کہ مطلب یشاء اللہ تعالیٰ, کیا ہم کھلائیں ایسوں کو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کھلاتا, جب اللہ نے نہیں کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں. ان تم اللہ کے غلال مبین, تم تو غلطی میں پڑے ہوئے ہو. متا حاد الواد ان کن تم صادقین, اور کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ ہے, یہ وعدہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تکم آبا نائدی تم اما خلفکم, اور یہ قیامت آئے گی دوبارہ زندہ کیا جائے گا, یہ وعدہ کب ہے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کب ہے, لاؤ دکھا. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون, یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر ایک آواز کا, ایک آواز کا, بس ایک آواز کے بس یہ اور کتنے کہیں, نہیں انتظار کرتے ہیں یہ مگر ایک آواز کا جو ان کو پکڑ لے گی, اور وہ آپس میں بحث ہی کر رہے ہوں گے. ابھی آپس میں بحث میں الجھے ہوئے ہوں گے کہ ایک آواز میں سب کا کام ہو جائے. فلا استطيعون نہ توسیع, نہ تو آپس میں کسی کو ایک دوسرے کی وصیت ہی کی فرصت ملے گی. ولا الہ الہم یرجعون, اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر ہی جا سکتے ہیں. تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان باوجود ان نشانیوں کے لوگ نہیں مانتے, تو یہ اعراض ان کا ان کو نقصان پہنچانے والا ہے. مگر اصل یہ ہے کہ جب آدمی کے سامنے علم آئے اور نشانیوں سے اس کو سمجھایا جائے, تو پھر اس کو متوجہ ہو جانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اب تعالیٰ شانہ ان کی نعمتوں میں اور ان کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی عادت ہمیں نصیب فرمائے. جتنا آدمی سوچے گا غور و فکر کرے گا تو اتنی اس پر معرفت کھلے گی, اللہ کی محبت اور عظمت دل میں پیدا ہوگی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ابھی ایک صاحب نے یہ کہا کہ صاحب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. کیا نام ہے ان کا؟ عبد الرحمان صاحب, بنگلہ دیش کے, آج ہی ہوا اطلاع ملی ہے. ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. اور اسی طرح ایک اور صاحب نے درخواست کی, کیا ہے, جل کسی بچی کو تھوڑا سا جل ول گیا ہے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, اس کے لیے دعا فرمائے. اور بھی جو لوگ وہاں ہیں دعاؤں کے خواہش ہوں, اللہ پاک ان کی تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے اور مدد فرمائیے, فضل فرمائیے. اے اللہ, اے اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرمائیے, اس میں اخلاص عطا فرمائیے. یا اللہ, نہ تو ہمیں سمجھنا آتا نہ سمجھانا آتا, اے اللہ محض آپ اس کو بہانے کے طور پر قبول فرما کر ہمیں اپنی معرفت سے سرفراز فرما دیجیے. یا اللہ, قرآن پاک کے فہم و بصیرت ہمیں نصیب فرما دیجیے, اس کے نور کو, اس کے انوار و برکات کو ہمارے دل و دماغ میں, روح میں, جان میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ, اس کے مطابق ہماری زندگی کو آراستہ فرما دیجیے. اے اللہ, ہمیں آپ کی معرفت عطا فرما دیجیے. آپ کی اس کائنات کے اندر غور و فکر کر کے آپ کی محبت اور آپ کا قرب حاصل کرنے کی سعادت سے بہرابر فرمائیے. اے اللہ, ہماری نظر کو صحیح نظر بنا دیجیے, ہمارے دل کی آنکھوں کو کشادہ فرما دیجیے. اے اللہ, ہماری روحانیت کو, اے اللہ, ترقی عطا فرمائیے. کرم کا, رحم کا, عفو عافیت کا, اس کا, سہولت کا معاملہ فرمائیے. ان مبارک راتوں میں اس کہنے سننے کو قبول فرمائیے, اور ان مبارک راتوں کی پوری قدر کرنے کی توفیق ہمیں مرحمت فرمائیے. ان مبارک دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے. تو بڑی بڑی نعمتیں آپ نے مرحمت فرمائی. یا اللہ, ہم سے نعمتوں کی پہچانت بھی نہیں ہو سکی, ہم بڑے ہی مجرم ہیں, بڑے قصوروار ہیں. اے اللہ, ہمیں اس پر بڑی شرمندگی ہے. اے اللہ, اپنے دریائے کرم سے ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے بزرگ ہیں, اے اللہ, جتنے بھائی ہیں, اے مولا کریم, ہم سب کے سب فقیر اور محتاج ہیں, آپ کے سامنے دست سوال پھیلائے ہوئے ہیں. اے مولا کریم, آپ ہی ہمارے ماوا اور ملجا ہیں, آپ ہی رب ہیں, آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. آپ ہیں اور آپ اکیلے ہیں, اور اپنے تمام صفات کے ساتھ اکیلے ہیں. اے پروردگار, ہم آپ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. اپنے کرم سے ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے عائزہ واپارین کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ, کونے کی دنیا کے کونے کونے سے حاجیوں کے قافلے آپ تک پہنچے ہوئے ہیں. یا اللہ, ہزاروں لاکھوں بندگان خدا, جس میں بہت سے آپ کے مقبول بھی ہوں گے, آپ کے دربار کا چکر لگا رہے ہیں. اے اللہ, آپ کے مقرر کیے ہوئے مناسب کو ادا فرما رہے ہیں. اے اللہ, ان کی حاضری کو قبول فرما, اور اے اللہ, آپ نے ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا, اس کو قبول فرما, اور ان کے طفیل میں ہم کو بھی قبول فرما, ان کی دعاؤں میں ہم کو بھی حصہ فرما دے. یا اللہ, آپ نے پہلے سے اس کا وعدہ کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے, اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے, وہاں جو آئیں گے, دعائیں کریں گے, تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا. اے خداوند, ابراہیم و اسماعیل ہماری لبیک کو سن لے, اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما, امت پر رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ, امت پر کرم فرما دے. اے اللہ, امت جن مظالم کا اس وقت شکار ہے, جن حالات سے اس وقت دوچار ہے, اس سے پہلے شاید اتنی سخت حالات اس امت پر کبھی نہیں آئے.
اور پروردگار محض اپنے فضل و کرم سے ہم تمام پر رحم فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے، غصے اور قہر کی غدر کو اس سے ہٹا لیجئے، مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجئے، دشمنوں کی طرف سے ہونے والے مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجئے، رحمت کی چادر ڈھانک لیجئے۔ اے اللہ جتنے بھائی یہاں موجود ہیں ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے گھروں میں جتنے اللہ خاندان والے ہیں ان تمام پر رحمت نازل فرمائیے، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو بے چین ہیں ان کو سکون نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو اس بے اولاد ہیں ان کو اولاد والے بنائیے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دیجئے، ہمارے صالحہ کا پابند بنا دیجئے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کا جو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں، وہ آپ ہمیں مرحمت فرمائیے، اور دنیا اور آخرت کے جن جن شروع سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان تمام اس سے پناہ مانگتے ہیں، اپنے دریائے کرم سے ان تمام سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔